السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له.
آج کا ہمارا خوشحالی کا 15 راز، اس کا دوسرا درس اور عنوان ہے قبولیت کی تلاش، کہ ہم سارے قبولیت کے متلاشی ہیں. قبولیت کی تلاش، ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت. قابلیت کوئی قابل، پر جب قبول کرنے پہ آتا ہے تو پھر قابلیت نہیں دیکھتا وہ کرے. قابلیت اور قبولیت میں بہت فرق ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جب قبول کرنے پہ آتا ہے پھر وہ عجب نظام ہے اس کا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ میں بھی امام الاولیاء بن جاؤں گا. بڑی بڑی ہستیوں کا استاد میں بھی کبھی بن جاؤں گا. اس نے تو زندگی اپنی شراب میں اور لہو و لعب میں اور اپنے مزاج میں، یہ میری زندگی ہے بس، میں نے یہی کچھ کرنا ہے، پینا ہے پلانا ہے، زندگی ہے بس یہی کچھ. اس نے نہیں سوچا تھا، کبھی گمان خیال ہی نہیں آیا. بس اوپر سے انتخاب قبولیت کا آیا. قابل نہیں تھا وہ شخص، قابل نہیں تھا، اس کی نظر انتخاب آئی. شاہ سعود بیٹھا ہوا تھا اوپر اپنے محل کی چھت پہ، جھروکے سے نیچے دیکھ رہا تھا. ایسے دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑی ہستی تھی، شاعر تھے بہت بڑے، وہ گزرے. تو اسے کہا کہ اسے ابھی میرے پاس پیش کرو. تو انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی ڈالی، چھکا کہوں ڈولی کہوں، اوپر سے رسے کے ساتھ باندھی ہوئی، اور نیچے حکم گیا اور انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اسے بیٹھ کے رسا کھینچ دیا، اور وہ چند لمحوں میں بادشاہ کے سامنے، چند لمحوں میں بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہاں آ کے کیا محسوس کیا، کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا مجھے آج قبولیت کی سمجھ آ گئی، کہ جب قبول کرنے پہ آتے ہیں نہ گمان نہ خیال، میں تو بس ایک راستہ سا گزر رہا تھا. میرے گمان خیال میں کہا تھا کہ بادشاہ ابھی مجھے اپنا بنا لے گا، میرے تو گمان خیال میں نہیں. سمجھ آئی ہے تو قبولیت کی آ جائی. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ایسے ہی بلا لیتے ہیں، کوئی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ پل میں اور اس کا تعلق، اس کا قرب اور اس کا ساتھ مل جاتا ہے پل میں. نہ گمان نہ خیال نہ احساس نہ وجدان. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن پاک میں فرمایا میرے بندو تمہیں کیا خبر، ہم جس کو چاہیں اپنا بنا لیں، ہمیں کون پوچھے گا. ہمارا انتخاب ہے، جس سے جس کو چاہیں ہم اپنے انتخاب میں لے لیں. ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت. بے شک حافظ رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کبھی قبول ہو جاؤں گا، بس ایک عمل چھوٹا سا اس کریم کی بارگاہ میں پسند آیا، کاغذ کا پرزہ، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس کا ادب کیا، اس کی قدر کی، اس کو اونچا کیا، اس کو دھویا، جو پیسے تھے جیب میں پینے پلانے کے اس کی خوشبو لی، خوشبو لگائی، بس وقت کے ولی کو رات کو خواب میں کہ جاؤ اس سے کہو کہ جس طرح تو نے اس پرزے کو دھویا ہم نے تجھے گناہوں سے دھویا، اور جس طرح تو نے اس پرزے کو پاک کیا ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کیا، اور جس طرح تو نے اس پرزے کو اونچا رکھا ہم نے تجھے ولایت میں اونچا مقام دیا، اور جس طرح تو نے اس کاغذ کے پرزے کو خوشبودار کیا ہم نے بھی تجھے اور تیرے سینے کو ایمان اور ہدایت اور حلاوت کی خوشبو سے بھر دیا۔ انتخاب ہی تھا، جس کا انتخاب ہو جائے اس انتخاب میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اہل ہے یا نا اہل ہے، بس اس انتخاب میں پھر اس انتخاب میں پھر کوئی نہیں جانتا کون تھا اور کیسا تھا اور کس طرح تھا، بس اس انجانے کو جانا بنا دیا۔ ایک ہے قبولیت، ایک ہے قابلیت۔ کبھی بھی زندگی بھر قابلیت کا فکر نہ ہو اور قابلیت کے اوپر مان نہ ہو اور قابلیت کا احساس بھی نہ ہو، چاہے جتنے قابل ہو جائیں بس قبولیت کا احساس ہو۔ جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تم سرکار بھی تم۔ اپنے آپ کو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اگر اللہ قبول کر لے پھر تو سب کچھ ہے، اور اللہ اگر منہ پہ مار دے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں قبولیت بہت بڑی چیز ہے اور اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ قابلیت کی کبھی تلاش نہیں ہوتی، قبولیت کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ قبولیت کی تلاش کرنی اور ہماری زندگی میں قبولیت کو بہت زیادہ دخل ہے، اہمیت ہے۔ اور جو قبولیت قبول کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ محتاج بنے رہتے ہیں، تاک میں رہتے ہیں۔ ایک محلے میں عورت تھی، اس کو منظور کی ماں کہتے تھے، منظور دی ماں، بیٹے کا نام منظور تھا تو منظوری کی ماں کہتے تھے۔ ایک غریب گھرانے میں آ کے اس کی شادی ہوئی، نہایت مفلس غریب گھرانہ، دو وقت کی روٹی اس گھر میں کبھی پک گئی ہو تو بہت بڑی بات ہے، دو وقت کی روٹی۔ گھر ہمیشہ عورت چلاتی ہے، مرد کبھی نہیں چلاتا۔ عورت چاہے گھر کو بے سکون کر دے، عورت کا یہ گھر میں سکون لائے، عورت گائے گھر کو خالی کر دے، عورت چاہے گھر کو بھر دے، عورت چاہے گھر میں خیانت کی آخری فضا پیدا کر دے، عورت چاہے گھر میں دیانت ہو۔ اللہ نے گھر کا نظام، گھر کی حکمرانی عورت کو دی ہے، اور اسی کے ذریعے سے گھر کا نظام چلے گا، سنورے گا، بنے گا یا بگڑے گا۔ اس نے آتے ہی کہا، اس نے کہا گھر میں ایک نظام نہ بنایا جائے۔ اس کے میاں ایک پان والی دکان پہ بیٹھ کے پان بناتے تھے، وہ پنواڑی جو پان والا تھا وہ پان بیچتا تھا، اس کا پان چونکہ زیادہ بکتا تھا تو اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس کی شادی ہوئی تو اس نے شادی کے چند دن بعد اس کو جو ہے نوکری سے اس لیے نکال دیا کہ مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھ سے بھی زیادہ تیز ہاتھوں کا آدمی رکھ لیا، تجھ سے بھی زیادہ تیز ہاتھوں کا آدمی، بے روزگار ہو گیا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ اپنی کوئی دکان کھول لے، ایک چھوٹا سا کھوکھا لیا دکان کا، بات ادبیر خاتون تھی، کہنے لگی ایک ڈبہ رکھ لیں جو روزانہ روپیہ ہو روپئے کی جگہ ایک پائی ڈبے میں ڈال دیں. 100 پیسے کا روپیہ ہوتا ہے, 99 پیسے ہمارے اور 1 پیسہ اللہ کے لیے, ڈبے میں ڈال دیا. اور وہ ڈالتے تھے اور بیوی کو دے دیتے تھے مہینے کے بعد, اور پھر وہ غربا مساکین پہ خرچ کرتی تھی, اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. اب عالم یہ ہو گیا کہ منظور کے باپ نے, یہ منظور کی ماں تھی, منظور کے باپ نے 2 بندے رکھ لیے اور وہ 2 بندے مستقل پان بناتے تھے. اور منظور کا باپ پان بیچتا تھا. اب عالم یہ تھا کہ مہینے میں ڈبہ بھر جاتا تھا اور وہ بھرا ہوا ڈبہ اپنی بیوی کو دیتا تھا اور اس کی بیوی وہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرتی تھی. اور اس دور میں ماہانہ خرچ بیوی کو گھر کے اخراجات 600 روپے دیتا تھا. جس دور میں 6 آنے کا سیر گوشت تھا, 1 روپے کے 10 سیر چاول تھے. اور منظور کی ماں سارا دن ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے تھے, حتیٰ کہ مسجد کے مولوی صاحب ملا جی کے پاس اگر کوئی مہمان آیا ہے اور آ کے ٹھہرا ہے پردیسی, اور اس گاؤں میں علاقے میں کوئی بھی شخص آیا ہے اور ٹھہرا ہے, تو ان سب کا کھانا منظور کی ماں کے ذمہ ہوتا تھا, صرف پیغام پہنچایا جاتا تھا اور کھانا پہنچ جاتا تھا. جس دن منظور کی ماں کی شادی ہوئی, اس کی ماں نے اسے ایک سبق دیا تھا کہ بیٹی جا رہی ہے, اللہ سے جا کے اپنے آپ کو قبول کرانا, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں قابل ہوں. اب یہ سوچتی رہی کہ اللہ سے قبول میں اپنے آپ کو کیسے کراؤں. آگے پتا چلا کہ میاں کا جو روزگار تھا پہلے والا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے سارے دروازے بند ہو گئے, اب کیسے کیا جائے. تو انہوں نے قابلیت نہیں قبولیت کے لیے یہ 1 پیسے کا ویوپار شروع کیا, 1 پیسے کا یہ سلسلہ شروع کیا. ایک صاحب تھے, وہ زہرانی قبیلے کے تھے اور یہ طائف سے آگے ہے قبیلہ, اصل یہ وہاں رہتا ہے. یہ روزگار کے سلسلے میں نکلے اور یہ روزگار کے سلسلے میں پہلے ریاض آئے, شہر ریاض شہر, وہاں کچھ مزدوری کرتے رہے. پھر یہ جدہ میں آئے اور جدہ میں آ کے پھر انہوں نے مزدوری شروع کی. کچھ چیزیں تل کے بیچتے تھے اور اس سے گزارا ہوتا تھا. کسی نے اسے کہا کہ اللہ سے اپنا مال قبول کرا لے, اللہ سے اپنا مال قبول کرا لے. تو انہوں نے پوچھا کیسے قبول کراؤں, پر میں روز جتنا کماتا ہے اس میں سے نکالنا شروع کر دے. انہوں نے روزانہ کی آمدنی میں سے نکالنا شروع کر دیا. روزانہ کی آمدنی میں سے نکالنا شروع کر دی اور رب نے اس میں تمنگری اور برکت عطا فرمائی اور یہ خوش ہوئے کہ اللہ میرا مال قبول کر رہا ہے, خوش ہوئے. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا, جس کی جان اور مال اور وقت اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے وہ اللہ خیر میں لگواتا ہے, اور جس کی جان مال اور وقت قبول نہیں ہوتا وہ خیر میں لگ ہی نہیں سکتا. اس کی مثال دیتا ہوں. تو انہوں نے اپنا مال رو روزانہ پیسے نکالتے تھے، جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2.5% نکال دیا کریں، وہ زکات نہیں ہوگی، اور اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرے، نکالنا شروع کر دیا. اور ایسے نکالتے نکالتے ایک وقت آیا کہ ان کا کاروبار پھر دوسرے شہروں میں بڑھنا شروع ہو گیا، اور دوسرے شہروں میں بڑھتے 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 پھر ایک وقت آیا کہ ان کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ جو ڈبا دیتے تھے کھانے کا، انہوں نے طے کیا کہ ہر کھانے کے ڈبے کے پیچھے 1 ریال میں نکالا کروں گا. پھر کاروبار اور بڑھ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہر ڈبے کے پیچھے میں 2 ریال نکالا کروں گا. اور آج بھی البیک سعودی عرب میں اس کے مالک 2 ریال نکالتے ہیں فی ڈبے کے پیچھے. جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہم لبیک، پھر آتے ہیں تو پھر بیک بیگ، تو پھر وہاں بیگ. 2 ریال نکالنے شروع کیے، آج تک نکال رہے ہیں کہ اپنے مال کو قبول فرما، اللہ سے کروا لو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور حضرت کی خدمت میں ہدیہ دیا. حضرت نے اوروں کے ہدیے تو قبول فرمایا، اس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا. اور میں اس میں سے مال مشکوک کی مجھے بو آتی ہے، یہ مال حلال نہیں ہے، حلال نہیں. میں حضرت میرا مال حلال ہے، میں نہیں ہے. اچھا حضرت نے فرمایا ایسا کر، تو مال لے جا یہی جو تجھے سب سے زیادہ ضرورت مند نظر آئے، آخری درجے کا مستحق نظر آئے، اس کو جا کے اپنا مال دے، پھر اس کا پیچھا کر، تعاقب کر، وہ جہاں جا کے مال خرچ کرے پھر آ کے مجھے بتا. اس نے مرشد کا حکم تھا، درویشوں کا، بڑوں کا حکم تھا، مال لے گیا اور مال جا کے اس نے ایک جگہ مال دیا ایک ایسے شخص کو، نہایت غریب، مستحق، فقیر، منگتا اور ترس کا آخری عالم، رحم کا آخری عالم، جو اس کی حالت ہی ایسی تھی، اس کو مال دیا جا. پھر اس کا پیچھا کیا، تھوڑا ہی دور چلا تو جب آبادی ختم ہوئی تو وہ لولا لنگڑا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، نہ لولا تھا نہ لنگڑا تھا، نہ کانا تھا نہ اپاہج تھا، بالکل ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا. اور یہ چپکے چپکے پیچھے چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چپکے چپکے پیچھے. جب چلتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ گیا ہے جہاں اس نے حرام کام کیا ہے، اور اس حرام کام کے لیے وہ حرام میں پیسے دیے. حیران ہوئے، حیرت ہوئی بڑی عجیب، اور حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ مرشد یہ صورتحال ہے. فرمانے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہاں تیرا پیسہ مشکوک ہے، اور مشکوک مشکوک جگہ پہ جاتا ہے، تجھے کہا تھا. اچھا پھر اپنی جیب سے نکال، پر میں یہ لے، یہ میری جیب سے پیسے ہیں، اور یہ جا کے نا تم اس بندے کو دے، ایسے کو جو بظاہر مستحق نہ ہو، ضرورت مند تجھے نظر نہ آئے، اس بندے کو جا کے پیسے. اب یہ چل پڑے، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں بہت اچھے گھوڑے پہ سوار ہیں، اور بہت اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مستحق نہیں ہو سکتے، بہترین سواری ہے، بہترین پوشاک ہے، بہترین لباس ہے، یہ مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اس کو دیا، اس غیر مستحق شخص کو پیسے دیے جو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے دیے تھے، انہوں نے وہ لے لیے. اب ان کا پیچھا کیا، وہ شخص ایک دکان پہ پہنچا، وہاں سے گھر سے کھانے پینے کا سامان لیا, اور اس انداز سے جیسے کہ کوئی بندہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو. حیران ہوئے اور یہ پھر ان کے ساتھ چل پڑے پیچھے پیچھے. ایک پرانی سی کوئی حویلی تھی, گھر تھا, خستہ حال تھے, ٹوٹی پوٹی تھی. اس کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے گھوڑی کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اپنے اندر کے حال کو بتا دے کہ تیرا حال کیا ہے. کہنے لگے اللہ کا واسطہ دیا ہے اور تو میرا مستحق ہے, تو میرا محسن ہے, اور تو نے مجھے اللہ کا واسطہ بھی دیا ہے. میں رئیس اعظم تھا, مالدار تھا. تلک الایام نداولها بین الناس, زمین آسمان کے سائے بدلتے رہتے ہیں. جاگ رہے؟ زمین آسمان کے سائے بدلتے رہتے ہیں, سورج ڈھلتا رہتا ہے. مجھے زوال آ گیا, اور اتنا زوال آیا میرا کچھ بھی نہ بچا, اور میں زوال میں چلا گیا. آج کئی دن کا گھر میں فاقہ ہے, اور سوال کر نہیں سکتے. آپ پہلے شخص ہیں جو کئی دن کے بعد انہوں نے کچھ مال دیا ہے, اور اس مال سے میں نے جا کے اپنی ضرورت پوری کی ہے, اور گھر میں کوئی خرچہ, کوئی کھانا پینا لایا. بہت حیران ہوئے, پریشان ہوئے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے یہ بات عرض کی. یہ بات پر میں نے تمہیں کہا تو تھا تیرا مال مشکوک ہے اور میرا مال حلال ہے. مشکوک مال مشکوک جگہ پہ گیا, حلال مال حلال جگہ پہ گیا. اپنی جان کو قبول کرائیں, اپنے مال کو قبول کرائیں, اپنے وقت کو قبول کرائیں, اپنی صلاحیتوں کو قبول کرائیں. اس کے لیے مانگنا بھی پڑے گا, کرنا بھی پڑے گا, اور اس کے لیے بڑی بڑی ناگواریاں سہنی پڑیں گی. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ بہت عرصہ ایک دعا کرتے رہے, بہت عرصہ, یا اللہ قبول فرما. حیران ہوں ایک بات میں, سائیں توکل شاہ کی بات یاد رکھیے گا, میں ایک بات پہ حیران ہوں. حیران یہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا, اللہ کا گھر بنایا, اور پھر بھی قبولیت کا خوف ہے, اور نجاحت ہے, اور زاری ہے, اور منت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اتنی محنت, اتنی خدمت کے بعد بھی سر جھکا ہوا ہے. ساری کائنات میں کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز, اور نماز کی اتحیات میں آپ اللہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دو دفعہ نام لیا, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی. چار بار ہر نماز کے دوگانے میں آپ نے نام لیا, ہر تحیات میں ابراہیم علیہ السلام کا چار دفعہ نام لے رہے ہیں. چار دفعہ. بس ان کے اندر قبولیت کا فکر تھا. کہ میرا مال, میری جان, میری اولاد, میرا سرمایہ سب بس قبول ہو جائے. اور اس قبولیت کے لیے کتنی ناگواریوں کو سہنا پڑا. اللہ 86, 80, 90, 100 یہ روایات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر کی، 80 سال تھی، 84 سال تھی، 86 سال تھی، 90 سال تھی، 100 سال تھی، روایات ہیں. چلو 90 سال کی عمر ہے، 84 سال کی عمر ہے ایک بابا جی کی، اولاد مانگتے مانگتے رب نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور 6-7 سال کا بچہ، 6 سال، 6.5 سال، بس 7 سال کے بچے کو حکم ملا کہ اس بچے کو ذبح کرا دو، اور اس سے پہلے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ماں سمیت حکم ملا کہ ایک ایسی جگہ لے جائے نہ پانی ہے، نہ پرندے ہیں، نہ سبزہ ہے، نہ زندگی ہے سوائے درندوں کے، وہ شیر، وہ چیتے، وہ لومڑیاں، وہ بھیڑیے، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ دنیا کی آخری آفات، وہاں جا کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے پھر مڑ کے بھی نہ دیکھیں آ جائیں، چلے فلسطین سے آئے مکہ میں جہاں آج صفا مروہ ہے، کعبہ کے سامنے آزمائشیں، حد سے زیادہ آزمائشیں. کبھی بھی قبولیت اگر قبول کرانی ہے تو آزمائشوں سے گزرے بغیر زندگی میں کامیابی نہیں آئے. سعی توکل سے آپ مانگتے رہے بہت عرصہ، مولا مجھے قبول فرما، مولا میرے مال کو قبول فرما، مجھے قبول فرما، میرے مال کو قبول فرما، مجھے قبول فرما، میرے مال کو قبول فرما، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. ایک دفعہ خان میں ان کا لنگر چلتا تھا، تسبیح خانہ تھا ان کا، خانقاہ تھی، لنگر چلتا تھا، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، لنگر چلتا تھا. حضور خواب میں تشریف لائے میرے آقا کہ توکل شاہ، سارے جہان کی دعوت کی، کبھی تو نے ہماری دعوت تو نہیں کی. بس خواب آیا، ختم ہو گیا. حیران، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، بہت حیران. آخر کار اللہ سے مانگا کہ مولا اس خواب کی تعبیر عطا فرما، تو خواب کی تعبیر ملی کہ نبی علیہ السلام کے جو وارث ہیں وہ ہوتے ہیں جو مصلی، تسبیح، مسجد، مؤذن، یہ وارث ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر اور ان کی دعوت کر. شہر بھر کے جتنے بھی مؤذن تھے، امام تھے، طالب علم تھے دین کے، ان سب کی دعوت کی، اور خوب بہترین دعوت کی، اور بہترین دعوت کر کے جب رات کو سوئے تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ توکل شاہ، ہم نے تیری دعوت بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی، اور اسی دعوت کی وجہ سے تیری پچھلی دعوتیں قبول ہوئی ہیں، اب تک قبول نہیں ہوئی تھی. انہیں ہمارے وارثوں کو، مہمانان نبوت، یہ مہمانان نبوت ہیں، تو انہیں ان کو کھانا کھلایا. کتنا عرصہ قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول فرما، اور تب جا کے قبول ہوئی، تب جا کے قبول ہوئی. نواب مظفر علی خان، جن کے نام پہ مظفر نگر یو پی، مظفر گڑھ، مظفر آباد، مظفر مظفر جہاں بھی آئے گا، ایک محل بنوایا اپنے باغ میں، بہت بڑا محل بنا اور بڑا شاندار محل بنوایا. محل تو بنا لیا، ایک درویش گزرے، گزرنے کے بعد کہنے لگے، نواب مظفر محل بنایا پر قبول بھی کروایا. قبول کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بس مجذوب تھے یہ کہہ کے چلے گئے. محل تو بنوایا، کیا قبول بھی کرایا؟ اب اس فکر میں لگ گئے، اب دعا مانگنی شروع کر دی، اس فکر میں لگ گئے اور دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ قبول فرما، اور بہت زیادہ قبول فرما، قبول فرما اور بہت زیادہ قبول فرما. اب گھر آخری گھر، بالکل ہر چیز مکمل، صفائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، کریم بخش کریم ہوں. اس علاقے کا ایک غریب آدمی، نہایت غریب آدمی، بیٹی کی شادی کی تو بارات والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو 100 آدمی لے آئیں گے، اور پہلے باراتیں کئی کے دن آ کے ٹھہرتی تھی. لڈو بنتے تھے، میں نے خود دیکھے کھائے، منو کے حساب سے جلیبیاں بنتی ہیں اب بھی صحرا میں، بڑے بڑے کڑھائے میں نے دیکھے، کھائے نہیں جلیبی، کڑھائے دیکھے. 100-100 ٹین لگتا ہے دیسی گھی کا، اور بارات کئی کے دن رہتی ہے، اور بکرے اور جانور ذبح ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ بارات کو ٹھہرائے گا کہاں، کیا کروں؟ ایک بندے نے کہا ایک بات میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، کرنا تم نے خود ہے، نواب مظفر خان نے نیا محل بنوایا، اس سے جا کے کہہ دے چند دن کے لیے تمہیں دے دے، تیری بارات ٹھہر جائے گی، پھر واپس کر دینا، ابھی وہ اس میں منتقل نہیں ہوا، صفائیاں ہو رہی ہیں، فائنل ٹچ ہے. اب یہ کہنے لگے کہ نواب صاحب کے محل کو میں جاؤں، جرت کر کے ڈرتے ڈرتے گئے کہ نواب صاحب ایسے ایسے ہیں، میری بیٹی کے لیے بارات اور اس میں 100 آدمی ہوں گے، آپ اگر مناسب سمجھیں. نواب صاحب نے بات سنتے ہی کہا پر ایک شرط ہوگی. اس نے نواب صاحب میں غریب آدمی، آپ کی شرطیں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا شاید نواب صاحب کچھ مانگیں گے. پھر بھی ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے جتنے دن بارات رہے گی کھانا میری طرف سے ہوگا، کھانا میری طرف سے ہوگا، کھانا میں دوں. اس نے کہا جی آپ کی مہربانی، میرا اور بوجھ ہلکا ہو گیا. بارات آ گئی، بہت بڑا باغ تھا، باغ میں محل تھا، بارات بھی غریب لوگوں کی، غریب کے غریب یار، حیران یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا محل اور اتنا بڑا بنگلہ اور اتنا بڑا نظام، یہ کیا بات ہے؟ کیا نظام؟ بارات رہی، خوب کھانے پکے، لاجواب کھانے ملے، کھانے پکے آ رہے، بنتے رہے. جب بارات جانے لگی، ہر باراتی کو ایک ایک سوٹ نواب صاحب کی طرف سے بچوں سمیت ایک ایک سوٹ عنایت ہوا. کریموں بارات گئی تو گھر کو اچھی طرح صاف کیا مل کے. اب چابیاں نواب صاحب کے ہاں دینے گئے تو نواب صاحب نے کہا جس دن تجھے گھر دیا تھا میں نے نیت کر لی تھی، یہ میں نے تجھے دے دی. وہ بیچارہ غریب حیران، اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، یہ گھر محل میرا، ہاں تو تیرا ہے، اور یہ سارا باغ بھی تیرا ہے، یہ سارا محل بھی تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے. کہ مجھے ایک مجذوب نے کہا تھا کہ تو نے کیا قبول بھی کرایا اور تو چند دنوں میں دعا مانگی اور تم آئے اور کہنے لگے کہ بیٹی جو ہے اس کی بارات آئے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں یہی قبولیت ہے. پہلے صرف ایک محل تھا، وہ جب دیا پھر مظفر آباد میں بھی محل، مظفر نگر میں بھی محل، اور مظفر گڑھ میں بھی محل، اور 3 تو میری معلومات میں ہیں، اور بھی جہاں مظفر آئے گا بر صغیر میں پورے میں وہاں محل ہی محل. اصل میں ہم ڈرتے ہیں اپنی جان مال وقت کو اللہ سے قبول کرانے کے لیے ڈرتے ہیں. کرتے ہیں. اور ایک بزرگ تھے حاجی ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ، مجھے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں کہنے لگے میں ان کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، کیوں؟ یہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے. مجھے دیکھا تو میں قبول ہو گیا ہوں، بس صرف دیکھتے ہیں اور بندہ قبول ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے مال کو اللہ کے لیے، جان کو اللہ کے لیے قبول کرا لیں، قبول کرا لیں. ایک بہت بڑے محدث کا وصال ہوا، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے ایک دوست کہنے لگے یہاں ایک کوئی صاحب بلی چھوڑ گئے ہیں تو ان کے بچے ہیں تو جگہ جگہ گندگی کرتے ہیں، تو ان کو کہیں اور نہ چھڑا دیں. میں نے کہا وہاں تو کتے مار دیں گے. کوئی بات نہیں، ان کا میں نے انسیہ کے ان کی خدمت کرتے رہے. ایک بزرگ تھے، کسی نے بعد از وصال پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا ایمان کے بعد سب سے پہلی اور بعد میں جس چیز کا مجھے صلہ ملا، دو بلی کے بچے تھے، وہ آ کے میری رضائی میں سوتے تھے سردی میں اور میں برداشت کرتا تھا، اور اللہ کے ہاں وہ سوتے بھی تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں نے تجھے معاف کیا، ان کی دعاؤں کے صدقے میں نے تجھے معاف کیا. ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں قبولیت کے علاوہ، ہمارے پاس ہے تو صرف قبولیت. تائی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے ایک صاحب کا نام تھا حاتم، جسے حاتم تائی کہتے. سخاوت ایک ایسی چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس تشریف لائے 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے، تو پیچھے سے نے سامری جادوگر نے سونے جمع کر کے ایک ایسے بچڑا بنایا، پھر اس کا سوراخ تھا، ہوا کے رخ سے اس سے آواز نکلتی تھی، تلسم بنایا، پھر دروازے پہ ایک تلسم بنایا جس میں مچھلیاں ہوتی تھیں اور ہر مچھلی جو ہے پکارتی تھی اس بندے کی آواز کو. ایک تالاب، اس کے 11 تلسم تھے سامری کے جادوگر، اور لوگوں کو اللہ کی پرست اور پوجا اور عبادت سے ہٹا کے اس بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا. حکم ملا سب کو قتل کر دیں، سامری کو چھوڑ دیں، سب کو قتل کر دیں، سامری کو چھوڑ دیں. موسیٰ کہنے لگے یا اللہ یہی تو اصل سرگنا تھا، یہی تو سب کو گمراہ کرنے والا تھا. اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا، غور سے سنیے گا، موسیٰ سب کچھ تھا پر سخی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اپنی موت خود مرے گا. کیا ہے؟ سخی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدی عورتیں، مرد اور غلام آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کی آہٹ سنی، لمبا واقعہ ہے، میرے حضور تک اطلاع ملی کہ حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کے آئی ہے. اللہ اکبر، مسلمان نہیں تھا حاتم تائی، عدی بن حاتم بعد میں مسلمان ہوا بیٹا، مسلمان نہیں تھا. حضور نے اس کا احترام کیا، اکرام کیا، اس کو عزت دی، اس کی سفارش پہ اس کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اس کا سارا مال غنیمت واپس کر دیا کہ صرف سخی باپ کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، بات کر رہا تھا میں، آپ نے اپنے سے بڑا بھی کسی کو سخی پایا؟ ہاں. میں ایک جگہ گیا تو اسے پتا چلا کہ حاتم تائی آیا ہے. اس ایک جوان تھا، یتیم تھا، اس کی 10 بکریاں تھیں، اس نے فوراً ایک بکری میرے لیے ذبح کی، پکائی، پر بکری کا جو مغز پکایا وہ پکانے میں ایسا کمال تھا، میں نے کھایا کہا مغز تو بہت لذیذ ہے، بے مثال ہے. اس نے میری بات سنی تو تھوڑی دیر کے بعد اور مغز پک کے آ گیا. میں نے وہ کھایا اور مجھے کھانے میں پتہ نہ چلا. میں کھاتا گیا اور جب میں خیمے سے باہر نکلا دیکھا تو 10 کی 10 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھی. اس نے سخاوت کی انتہا کر دی. تو کسی نے پوچھا پھر کیا حاتم، پھر آپ نے اسے کیا ہدیہ دیا؟ کہا 300 سرخ اونٹ اور 500 اعلی نسل کی بکریاں. تو کہا کہ پھر آپ تو اس سے آگے نکل گئے. کہا نہیں، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ مال تھا. اصل سخی تو وہ تھا، اس کی تھی 10 بکریاں، اس کی تو تھی ہی 10 بکریاں. اپنی زندگی میں اپنی جان مال وقت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائیں. اور ایک تین چیزیں اور بھی ہیں، جان مال وقت، دل دماغ اور دعا. یہ 6 چیزیں اللہ سے قبول کرائیں. میں 1919 کے حج میں بیٹھا تھا اور میں پتہ نہیں ایک ایسی ہوٹل میں گیا تو 1919 اس میں نا ہوٹل کی کوریڈور میں میں نے رات کا کھانا کھایا. بڑی لمبی ہوٹل تھی، یہ کلاک ٹاور کی جو ہے یہ پتہ نہیں کتنے منزلہ ہے، اس کے اوپر ایک لمبا برامدہ تھا، کوریڈور برامدہ. تو میں اس میں پھر رہا تھا تو ایک جگہ میں رک گیا تو پرانی تصویریں تھیں 1919 کی، 1911 کی، 1927 کی، کہ حرم ایسے ہوتا تھا، کعبہ ایسے ہوتا تھا، زمزم کا ایسے کنواں ہوتا تھا، یہ مسلح تھا شافعی، یہ مسلح تھا مالکی، یہ مسلح تھا حنفی، یہ مسلح تھا حنبلی. یہ ساری وہ تصویریں لکھی ہوئی. ایک جگہ 1919 ہے میں ٹک گیا، ایسے رک گیا. وہاں صوفے پڑے تھے، پتہ نہیں کس ملک کے دو بندے تھے، ایک مائی اور ایک بندہ بیٹھے موبائل پہ. ہر بندہ اپنی بیچاری بے خودی میں تھا، موبائل کے اوپر مصروف تھے. جب وہاں میں ٹھہرا ایسے غور سے دیکھنے لگا، اٹھ کے چلے گئے. میں بڑی دیر تک کھڑا اور پھر کن زندگی کے خیالوں میں ڈوب گیا کہ سگے پردادا 1919 پہ حج پہ تشریف لے گئے تھے. 1919 میں حج پہ تشریف لے گئے سگے پردادا. اللہ اکبر. میں ان کی یادداشتیں جو ہے کرید رہا تھا. ایک جگہ ایک شکستہ یادداشت مجھے ملی اور مجھے کچھ سمجھ آئی، کچھ نہ آئی. پھر میں نے وہ عمل 4 رکعت نماز نفل کا، جس میں ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد الحاق و متقاصر، وہ عمل میں نے پھر کیا. پر دادا سے پوچھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا میں نے کچھ حوالے لکھے ہیں، مرموز حوالے لکھے ہیں، خط مرموز، جسے موجودہ دور میں ایک کہتے ہیں خط مرموز کو شارٹ ہینڈ میں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی تھی فارسی میں. پھر انہوں نے مجھے کتابوں کے حوالے دیے، فلاں کتاب میں جا. جب میں گیا میں حیران ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنا اپنے آپ کو چھپایا، کتنا چھپایا. اور پھر اس کتاب میں پردادا کی اس زندگی کا حوالہ تھا جو آج تک چھپا رہا، کہ 1919 سے لے کر 1921 تک وہ چیف جسٹس رہے. 7 سال ابھی باقی رہتے تھے ان کے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا. 2.25 سال صرف چیف جسٹس رہے میرے سگے پردادا، کہ میرے معمولات، میری تسبیحات، میرا مراقبہ، میرا ذکر اور خدمت میں فرق ہوتا ہے. میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے سب کوئی غرض نہیں. اور گاؤں دیے تھے، وہ گاؤں بھی واپس کر دیے. گاؤں دیے تھے 7-8، پتہ نہیں 11 گاؤں تھے اس میں لکھے ہیں. وہ گاؤں بھی واپس کر دیے, اور ایک گاؤں میں ہزاروں ایکڑ زمین ہوتی ہے, گاؤں کے گاؤں واپس کر دیے. میں اصل بات جو کر رہا تھا, میں سوچنے لگا وہیں کھڑا ہو کے, میں نے کہا طارق آج جو تو چار بندوں میں بات بیٹھ کے کرتا ہے اور چار بندوں میں تیری شہرت بھی ہے اس کے پیچھے, میرا اندر کہہ رہا تھا, میرا اندر اس درویش کی 1919 میں مانگی جانے والی دعائیں ہیں, آج تو 2019 میں حج کر رہا ہے, ایک صدی ہو گئی ہے. انہوں نے 1919 میں حج کیا تھا, میں نے 2019 میں حج کیا, ایک صدی ہو گئی, اس ایک صدی کی دعائیں تیرا تعاقب کر رہے ہیں. تو چوتھی نسل ہے طارق, تو چوتھی نسل ہے تیرا تعاقب کر رہی ہیں, کہ انہوں نے اللہ سے پتہ نہیں کیا قبول کرایا ہو, اللہ سے کیا قبول کرایا. اللہ سے کیا قبول, کہنے لگے کہ میں حج کا داخلہ کرنے گیا تو 1436 روپے 6 آنے, ایک کلاس کے تھے 1636 روپے 6 آنے, 1236 1336 اور 1436 روپے 6 آنے, جہاز بحری جہاز کی کلاسیں تھیں. اما کو لے گیا, بوڑھی اما تھی, ابا کو میں مرے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے, اما کو لے گیا. ابھی میں عید پہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے ان کو میں سلام کرنے حاضر ہوا تھا, کہنے لگے میں تیرے والد سے 40 دن چھوٹا ہوں عمر میں. اما کو لے گیا, اما نے جا کے نا مجھ سے دعا مانگی میرے لیے, اما نے جا کے دعا مانگی کہ اللہ اس کو 7 بیٹے دے, اور میرے 7 بیٹے ہیں, ایک اور دوسرا اس کی 3 نسلوں کو حج کی زیارت کروا, کوئی بھی باقی نہ رہے, اور کہا میری 3 نسلیں اب بیت اللہ کی زیارت کرائی ہیں, ان میں سے اب کوئی ایسا بچہ بھی نہیں جس نے زیارت نہ کی. ایک میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والے ہیں, اس کو میں چاچا کہتا ہوں, سونے بنانے کا بڑا شوق ہے, اس کو یقین ہے کہ میرے پاس سونے کا نسخہ ہے, یقین نہیں عینل یقین ہے. یہاں بہت آتا تھا تو میو ہے, بہت آتا تھا میرے پاس, میں نے کہا چاچا کیسے آیا, کہا یہاں سرحالی ہے, یہ لیلیانی قصور کے ساتھ, میں وہاں میمن کے ہاں جاؤں, ہمارے رشتہ دار ہیں. تو میں نے کہا بھائی بھتیجے سے بھی ملتا جاؤں. چاچا بڑا بوڑھا بھاگ تو آئے بیٹھے, کہا تیرے کونے کونے میں سے بیٹا مجھے خوشبو آئے, تیرا کونا کونا گھوموں میں. اصل وہ تلاش کر رہا تھا کہ کس کونے میں وہ اوزار پڑے ہیں, وہ سارا انسٹرومنٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں جہاں سونا بنتا ہے, کسی کونے میں کہاں نظر آئے. پھر وہ میرا خادم تھا تو اس سے پوچھا کہ کوئی بیٹھ کے حکیم صاحب, کوئی بیٹھ کے کبھی کوئی کوٹھالی ہو, کوئلے ہوں ایسے آگ جلاتے ہوں, کوئی دوائی ہو کشتہ مارتے ہوں. اس نے کہا مجھے تو ساری زندگی گزر گئی, میں نے دیکھا. اس نے کہا بھائی چخ مارا ہے تو نے, تجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی, چخ مارا ہے تو نے, تجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی. مجھ سے کہنے لگے, میں نے کہا چاچا کوئی شکر ہے میں چاچو نہیں کہتا, شکر ہے. مجھے اس دن بندہ کہنے لگا چاچو, میں نے کہا بیٹا مجھے بخش دے. نہیں میں نے کہا بھائی مجھے بخش دے. میں نے کہا چاچو بندر کو کہتے ہیں, ٹھہر جا بھائی. رشتے نانو چاچو, اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا نانو چاچو. اور گھر میں کام کرنے والی کو ماسی, یہ ماسی تو ماں کی بہن کو کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں لفظوں سے رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور لفظوں سے رشتے عظیم ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا چاچا کوئی بات سنائیں. کہنے لگے میں پیدا ہوا تھا تو اماں فوت ہو گئی, تو اماں نے باپ نے دوسری شادی کی, تو سائیکل کے پیچھے ماں کو بٹھا کے جا رہا تھا اور بڑی خدمت کرتا تھا اور ماں سختیاں کرتی تھی, مجھے ہاتھ مارتے تھے بے چھورا ستیلی کا, یہ لفظ اس کا تھا بے چھورا ستیلی کا. وہ مجھے کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے چھورا ستیلی کا. کہنے لگا میں نے بھی خدمت کی. ایک دفعہ کہنے لگی چھورا تو نے میری خدمت بڑی کی ہے, جا تجھے اللہ بیٹے دے گا بیٹے دے گا بیٹے دے گا اور بہت دے گا اور منہ بھر کے دے گا. اللہ چاچا مجھے کہنے لگا میری بیوی نے 23 بچے جنے, 19 موجود ہیں, 23 جنے 19 موجود ہیں, بیوی مر گئی تھوڑا سا پہلے, چاچے کی عمر لمبی ہے 90 سال سے اوپر ہے. کہا کہ ماں کی آج بھی دعا, اور وہ سڑک پہ وہاں وہ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا, میں نے کہا کہا اس سڑک پہ جا رہا تھا سائیکل کے پیچھے مجھے ایسے پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور کہا اوے ستیلی کے بے ستیلی کے جا تجھے اللہ بیٹے دے گا بیٹے دے گا بیٹے دے گا اور منہ بھر کے دے گا. ہم بھی کوئی قبول کرا لیں اپنے آپ کو, اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنے وقت کو, اپنے دل کو, اپنی دماغ کو, اپنے دماغ کو اور اپنی دعا کو, چھ چیزوں کو, جان مال وقت دل دماغ اور دعا, ہم بھی قبول کرا لیں بات بن جائے گی سچی بات. ورنہ اگر ادھر قبول نہ کرایا ایسی جگہ مال کا لگ جائے گا قبول ہو جائے گا جہاں دل بھی نہیں چاہے گا, جان ایسی جگہ لگ جائے گی جہاں دل بھی نہیں چاہے گا, اور اوقات وقت ایسی جگہ لگ جائے گا جہاں دل بھی نہیں چاہے گا. دو دوست تھے, ایک کا نام تھا محمود احمد اور دوسرے کا نام میں یاد ابھی آ جاتا. دونوں دوست تھے, ایک غریب تھا کمہار تھا اور اس کے پاس اس دن ہمارے جاننے والے ہیں کہہ رہے میرے ابے کے پاس 40 کھو تھے, کمہار کے پاس کھو ہوتے تھے کنویں ہوتے تھے اور کنویں سے کنویں کا مال دینا ہوتا تھا کیونکہ اس میں مٹی کے کوزے ہوتے تھے, لوٹیاں لوٹے وہی باندھتے تھے, اسی سے پانی نکلتا تھا, ایسے اسی سے پانی نکلتا, برتن بھی دینے ہوتے تھے, گھڑے بھی دینے ہوتے تھے, مٹکے بھی دینے ہوتے تھے, کنالیاں بھی دینی ہوتی تھی, بہت کچھ. دونوں تھے, ایک مالدار تھا ایک غریب تھا, دونوں یار تھے. ایک بندہ کہتا تھا مالدار سے کہتا تھا اللہ سے مانگا کر اللہ میری جان مال وقت کو قبول فرما لے, کہ میں اللہ کے رستے میں دیتا تو ہوں غریب فقیر کو. کہہ نہ قبول کرواؤ. قبول کیا ہوتا ہے, تو ایسی جہلانہ باتیں کرتے رہتا ہے. اس نے کہا قبول کرواؤ. اس نے کہا قبول کیا ہوتا ہے. یہ بحث و تکرار کبھی کبھی ایسی ہلکی بلکی میٹھی میٹھی چلتی رہتی تھی. وہ قبولیت کے لیے دعائیں کرتا رہا اور وہ قبولیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرتا رہا کہ قبولیت کیا ہوتی ہے. قدرت کا نظام دیکھیں, عجب نظام. چلو بیٹوں کو دولت مال جائیداد لکھ کے دے دی, ایک حصہ اپنے پاس رکھا, بیٹے اپنی جائیداد دولت لے کے چلے گئے, جو حصہ اپنے پاس رکھا کچھ تھوڑی شاید سمجھداری تھی, دیوڑی کے اندر اس کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور پھر چارپائی کے نیچے والا حصہ کٹا ہوا تھا, نیچے نالی تھی اسی پہ پیشاب پکانا کرتا رہتا تھا. اور جب یہ گزرتا تھا اس کے ساتھ ایک اس کا پوتا ہوتا تھا اس نے کرسی اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، دادے کی پوتے نے کرسی اٹھائی ہوئی ہوتی تھی کہ بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور بہت غیرت والا تھا کہ کوئی بندے جاؤں مجھے جگہ دے نہ دے، لہذا کرسی اٹھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر بیٹے کی روز مالش ذمے تھی، تین بیٹے تھے، تیسرے دن تیسرے بیٹے کی باری آتی تھی، مٹی گوندنا، لے آنا، آوی پکانا، بٹھی بنانا، بیٹوں کے ذمے، مال خچر پہ پہنچانا ہر کھوہ پہ گاؤں دیہات میں، بیٹوں کے ذمے۔ رات کو ہر بیٹے کی باری ہوتی تھی کہ ایک ایک بیٹا پورے جسم کے ابے کی مالش کرتا تھا، ابا دھوتی پہنتا تھا اور وہ مالش کرتے تھے، یہ مزاج تھا ان کا، اور بیٹے سعادت سمجھتے تھے۔ جب آ کے گزرتا تھا، بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کیا حال ہے؟ کہا تیری دولت، میری دولت نے مجھے کام نہ دیا، تیری غریبی کام آ گئی۔ یعنی تو عزتوں کے ساتھ ہے، ہم عمر ہیں، میری نسلیں مجھے چھوڑ گئی ہیں، اور تیری دوسری نسل تیری کرسی اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میری پہلی نسل جائیداد میں سے، مال میں سے، زمینوں میں سے جاگیر بہت تھی، حصہ لے کے یہ دے اور وہ دے، کہاں باپ اور کہاں باپ کی خدمت، اور کہاں باپ پخانا کر رہا، پیشاب کر رہا، چارپائی کٹی ہوئی ہے۔ کیا حال ہوگا اس شخص کا جو صبح جو نئی پوشاک پہنتا تھا شام کو وہ نہیں ہوتی تھی، مکھی اس پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی دولت اور مال کا حال یہ تھا، اس کی صفائی ستھرائی کا حال یہ تھا، اس کی زندگی کا سلیقہ تھا ایک، اس کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ تھا، اور سارے مالدار یار تھے سوائے ایک کمہار کے، یہ غریب یار تھا۔ اب لفظ سنیں، میری مال دولت میرے کام نہ آئی، تیری غریبی تیرے کام آ گئی۔ یہ پھر کہتا تھا کہ میں تجھے کہتا تو تھا کہ اللہ سے اپنے آپ مال کو، اپنی چیزوں کو قبول کرا لے، اگر قبول کرا لیتا پھر اللہ ایسے غیب سے تیرے خادم پیدا کر دیتا، غیب سے ایسے خادم پیدا کر دیتا، غیب سے، ایسی غیب سے خادم پیدا کر دیتا۔ اپنی جان، مال، وقت کو قبول کرائیں، ناگواریوں کے باوجود قبول کرائیں۔ جو جان، مال، وقت کو قبول کرائے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر غیب سے اللہ اس کی جان کو، مال کو، وقت کو قبول کرے گا۔ کلکتہ کے ایک سیٹھ فیروز تھے، کلکتہ کے ایک سیٹھ فیروز تھے، گاؤں کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے۔ وہ گاؤں میں سے نکل کے آئے اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے جرابیں اور بنیان بیچتے تھے اور رومال بیچتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، انگریز کبھی بنیان نہیں پہنے گا، بنیان کبھی انگریز نہیں پہنتا، انگریز اندر ایک لباس پہنتا ہے۔ یہ بنیان برے صغیر کا ایک سلیقہ ہے، اور وہ برے صغیر کی ترتیب ہے۔ صرف ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں، کئی برنیئر نے، انگریز برنیئر اس کا پرانا سفر نامہ رہا، فرانسس اس کا پرانا سفر نامہ، کئی بکس کے حوالے دے رہا ہوں، یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے، ہے کہ برے صغیر کے لوگ سفید لباس کو پسند کرتے ہیں لکھا، اور لباس قمیض کے اندر اپنے حیا اور شرم کے اظہار کے لیے اپنے اندر قمیض کے اندر ایک آدھی بازو والی قمیض پہنتے ہیں۔ یہ جو یہ بنیان ہے یہ نہیں ہوتی تھی، بنیان وہ ہوتی تھی جس کے ہلکے بازو تھے، وہ بنیان تھی۔ یہ بعد میں آئی ہے، جیسے ابا ہوتی تھی، ایسے جب میں نے ابا پہنی ہوئی ہے، ابا ہوتی تھی، ابا بنتے بنتے ویسٹ کوٹ بن گئی، ابا کٹتے کٹتے، اور ابا میں سردیوں کی شکل شیروانی کی ہے، سردیوں میں ابا کا کپڑا موٹا کیا، اس کے اندر استر ڈالا، وہ تو بن گئی شیروانی، اور گرمیوں میں ہلکے کپڑے کی ابا ہوتی تھی۔ اس طرح اس کی شکل بھی بنتے بنتے کہاں چلی گئی، بنیان کی۔ تو یہ کھڑے ہو کے بنیان بیچتے تھے۔ ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھوک تھی، کچھ بھی نہیں بکا تھا، جیب میں کچھ نہیں تھا، دکاندار سے مال لاتے تھے، شام کو جو بیچتا تھا اس سے اپنی روٹی لاتا تھا۔ تو اس نے سردی لگی نا خود زیادہ، تو اس نے اندھیرے میں آوازیں لگا رہا تھا بنیان کی، جرابوں کی، رومال کی، اندھیرے میں اس کو ٹھوکر لگی اور گر گیا، گر پڑا۔ ایک صاحب نے اس کو اٹھایا، گھر لے گئے، اس کو کھلایا پلایا اور آتش دان کے سامنے بٹھایا، آگ جل رہی تھی، انگیٹھی اس کے سامنے بٹھایا، سکون ملا۔ پوچھا کہاں سے آیا بیٹا؟ کہا میری ابھی مونچھیں نکل رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی، 14-15 سال، غریبی کی وجہ سے میں گھر سے نکلا۔ ایک سخی کا سر پہ ہاتھ آیا، سیٹھ فیروز کا، سخی کا سایہ آیا۔ سیٹھ فیروز نے اسے کہا سارے حال سونے نا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو سارا دن مال لایا کر اور بیچا کر، ان کو ذمہ داری میں کہہ دیتا ہوں، اور رات کو میرے ہاں یہاں آ کے ٹھہرا کر، اور کھانا بھی صبح شام کا میرے ہاں کھایا کر۔ اب کہنے لگے کھانے کا فکر بھی ختم ہو گیا، اور مال میں زیادہ لاتا تھا، انہوں نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہوا تھا اس میں مال بھی رکھتا تھا۔ جاپان میں ان کا پھر مال جاتا تھا سیٹھ فیروز کا۔ پھر ایک وقت آیا ان کی ملیں تھیں اپنی، بنیان بنانے کی، جرابیں بنانے کی، رومال بنانے کی، عورتوں کے دوپٹے بناتے تھے بڑے زبردست، اور حیرت انگیز طور پہ چنیاں بناتے تھے، اور بہت چیزیں عجیب بناتے تھے۔ ایک دفعہ جاپان میں گئے، جاپان میں، یہ 1930 کی بات ہے، 29 کی بات ہے، جاپان میں گئے، پتا چلا کہ یہاں کوئی مسجد ہے۔ مسجد کا مزاج تھا، انہیں کہا کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے، یہاں جگہ تلاش کرو۔ اس نے کہا جاپان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں ایک ایک انچ مہنگا ہے۔ انہیں کہا تلاش کرو، کئی ہزار روپے کی جگہ آج کے کئی کروڑ سے زیادہ ہیں۔ جگہ لی، اور جگہ لینے کے بعد پھر وہاں اس دور میں 60,000 روپے کی مسجد بنوائی۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں، شاعر تھے، ادیب تھے، کہا میں گیا تو سیٹھ فیروز کی ٹیبل پہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، چاندی کے ماڈل کی، چاندی کے ماڈل کی ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا سیٹھ فیروز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے جاپان میں اپنی تجارت کے لیے گیا تو وہاں جا کے مسجد بنائی، انہوں نے جو پیسے بچے اس پیسے کا ماڈل بنا کے بھیج دیا کہ ہم نے جاپان میں آپ کے پیسوں کی یہ مسجد بنوائی ہے، بس یہ پھر میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس شخص کی سخاوت کے قصے عجب تھے، لیکن سخاوت سے پہلے جو بات کرنے لگا ہوں، کہا کہ وہ شخص جو مجھے غریبی اور غربت میں لے گیا تھا گھر، اس کے گھر میں بچے بچے کی زبان پہ ایک بات میں نے سنی تھی کہ اپنے جان کو، اپنی مال کو، اپنے اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرو، کہ میرا قلم، میرے قدم، میری درہم، میرے دینار، میرا مال بس مولا قبول فرما لے، اور میرے اوقات کو قبول فرما لے۔ اور کہا کہ وہاں کے بچے بچے کے منہ سے میں نے یہ بات سنی، بچے بچے کے منہ سے یہ بات سنی کہ یا اللہ میری جان مال وقت کو قبول کر لے، اور کہا میں بھی مانگنا شروع ہو گیا۔ اور عالم یہ ہے پھر سیٹھ فیروز کا مال غربا، مساکین، فقراء، ضرورت مندوں پہ ایسے لگتا تھا کہ حیرت اور گمان سے بالا تر تھا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سیٹھ فیروز کلکتہ والے نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو قبول کرایا، اور ایسی دعا مانگتے مانگتے کوئی کھڑی قبولیت کی ایسی تھی کہ سیٹھ فیروز کا سب کچھ قبول ہو گیا۔ سیٹھ فیروز کا سب کچھ قبول ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس سیٹھ فیروز کو قبول کے بعد، کیوں، اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس دور میں ایک درویش نے بتایا کہ دو پارٹیاں تھیں جن جو اپنی جگہ قبول کروانا چاہتی تھی. ایک طرف نیازی تھے، ایک طرف وہ صاحب تھے. انہوں نے روزے رکھے، قبول کیا. جب حاجی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو حاجی صاحب نے یہ جگہ قبول کی. پھر انہوں نے کہا، حضرت ہمارا یہ فارم ہاؤس تھا، ہم نے دیا ہے، اس کو بنا کے بھی ہم دیں گے. اور کہا اس دور میں 8 کروڑ روپیہ لگا تھا، مسجد ابراہیم بنا کے دی، 8 کروڑ روپیہ لگا. اور کہا کہ کہنے لگے اللہ نے تھوڑے ہی عرصے میں 8 کروڑ اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا، تجارت کے نام پہ نفع، سمجھ گئے، میرے منہ پہ مار دیا، جا لے جا واپس. شیخ فیروز جب قبول کرایا، تو قبول کرانے کے بعد پھر اللہ سے مانگا، اور کرانے سے پہلے بھی مانگا. اور اس گھر میں ریت روایت یہی تھی کہ بچہ بچہ قبولیت کا فکر مند ہوتا تھا، اور قبولیت کو اللہ سے مانگتا تھا بچہ بچہ کہ یا اللہ تو قبول فرما لے ہماری جانوں مالوں اور وقت کو، یہ صفات صلاحیتیں ہماری یہاں لگ جائیں، یہ صفات صلاحیتیں یہاں لگ جائیں. اگر یہ صفات صلاحیتیں یہاں لگ گئیں اور کسی کی ذات کو نفع مل گیا، کسی کی ذات کو فائدہ مل گیا. میرے درس کے دو دبستان ہیں، دو فیز ہیں میرے درس کے. پرانے درس 2005-4-6 غالباً 5 اور 6، اس سے پہلے کے جو درس ہیں ان کا رخ اور ہے. اور 2006 کے بعد جو درس ہیں ان کا رخ اور ہے، ان کا انداز اور ہے، اور اس کا بیان اور ہے. وہ کیا؟ میرے ایک میگزین میں میں لکھتا تھا، اب قریب 2006 میں نکلا ہے، جون 2006 میں پہلا میں ایک میگزین میں لکھتا تھا. میگزین والے میری تحریریں مانگتے تھے اور ان کا میگزین بکتا تھا. اس دور میں مجھے خود کہا کہ میرا میگزین 12 سے 18 ہزار کی سرکولیشن میں چلا گیا ہے، پہلے 12 ہزار چھپتا تھا، اب 18 ہزار چھپتا ہے. آپ کا جب سے مضمون چھپنا شروع ہوا، ایک صاحب بتانے لگے. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے ایک چھوٹا سا میں باکس دیتا ہوں، یہ تو میگزین میں لگا دیں، یہ ابکری چھپنے کی ابتدا آج دل میں آئی ہے تو بتا دوں کہ ابکری آیا کیسے. وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی طبی ٹوٹکا ہے، کوئی روحانی تجربہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے آزمائی ہو، آپ ہمیں لکھیں، وہ صدقہ جاریہ پہ ہم وہ چھاپیں گے اور آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. جو کہ ابکری کی تحریریں آتی ہیں، قارئین کی تحریریں، کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی روحانی ٹوٹکا آپ پڑھتے ہیں. یہ انداز. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ میگزین کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ یہ لکھیں اور یہ چیزیں آئیں، یہ پالیسی نہیں. یہ ترتیب ہمارے میگزین کی نہیں ہے. میں خاموش ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ان سے پھر میں نے عرض کیا، میں کہا دیکھیں خود ہی تو کہتے ہیں میں کوئی اپنی تحریر کے پیسے تو نہیں لیتا، نفع بھی نہیں لیتا، اپنے دواخانے کلینک کا میں نے وہاں شیڈول بھی نہیں لکھا ہوا، لوگ میرے پاس آئیں، میں نے کچھ نہیں لیا آپ سے، شہرت بھی کچھ بھی نہیں، آپ یہ چھاپ دیں، مخلوق کو فائدہ ہوگا. انہوں نے میرے اسرار پر ایک مبہم سے الفاظ میں، ایسے الفاظ جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، انہوں نے ایک چھوٹا سا باکس لگا دیا میری تحریر کے نیچے، چھوٹا سا باکس لگا دیا. مجھے بہت دکھ ہوا. میرے پاس پھر دعا ہی ہے اور کیا ہے. راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں مجھے نیند نہیں آتی، پھر میں مانگتا ہی رہتا ہوں. آج صبح بھی میں بیٹوں سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں بہت دعائیں کرتا رہا، آپ دیر سے سو رہے تھے اس لیے دعائیں کرتا رہا کہ جلدی سو جائیں، میں دعا کرتا رہا، میں نے کہا یا اللہ، تو بندہ میری تحریر پہ پیسے کما رہا، نوٹ کما رہا، سب کچھ چھپ رہا، بک رہا، میرے دل میں یہ ہے کہ لوگوں کے دکھیارے غم کے مارے کتنے ٹوٹ کے ایسے ہیں جو لوگ سینوں میں لے کے چلے جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں، اے اللہ اگر میرے بڑوں نے میرے لیے کوئی قبولیت کی دعا کی ہے یا تیری بارگاہ میں میرا کوئی عمل قبول ہے تو اس کا کوئی راستہ دے مجھے، بس اس طرح کے وجدانی، اس طرح کی وجدانی دعائیں میں مانگتا رہا کہ یا اللہ میرے بڑوں نے میرے لیے قبولیت کی کوئی دعا کی ہے یا میرا کوئی ایسا عمل کو تیری بارگاہ میں اگر قبول ہے تو، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، مولا میرے لیے کوئی راستہ نکل۔ ہمارے تسبیح خانے سے تعلق رکھنے والے تین افراد کراچی میں سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارا تسبیح خانے کا کوئی ایسا ایک میگزین ہونا چاہیے، وہ خط بھی آج ملے گا، تین چار پانچ صفحات کا لکھا ہوا خط تھا جو میرے پاس پہنچا کہ ایسے میگزین ہو، ایسے کوئی رسالہ ہو، اس میں یہ چھپے، ایسا چھپے گا تو ہمارا پیغام بہت جائے گا اور اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے رسالہ سب سے پہلے ابکری کا پہلا شمارہ کراچی سے نکالا، میرے مشورے سے یہ چیز ڈالو، یہ ڈالو، یہ ڈالو، یہ ڈالو، یہ چیز، یہ چیز، اس کے بعد یہاں سے نکلا، اس کے بعد جو کریم نے اس کو قبولیت دی، جو کریم نے اس کو قبولیت دی، کریم نے، نہ میری چلاکیاں، نہ پھرتیاں، نہ محنتیں، نہ جان، نہ مال، نہ وقت، نہ دل، نہ دماغ، نہ دعا، دعا بھی پتہ ہے جیسی ہے، بس جو کریم نے اس کو قبولیت دی، حیرت انگیز ہے، گمان خیال تصور سے بالا تر ہے کہ انسانیت کو ابکری کے اس رسالے سے اور ممبر سے کتنا نفع ملا اور مل گیا اور مل رہا، اور ایک ایسا منفرد رسالہ ہے اس جیسا پہلے نہیں تھا کہ ہم نے اس کی کاپی کی ہے، آج میگزین در میگزین ہماری کاپیاں کر رہے ہیں، ممبر ہماری گفتگو کی کاپی کر رہا ہے، محض اس کا کرم، محض اس کا کرم۔ میرا گمان کہتا ہے کہ وہ جو میں سوتے جاگتے چلتے پھرتے دعائیں مانگتا رہتا تھا، دعائیں کرتا رہتا تھا، ان دعاؤں کی قبولیت یہ تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے ابکری کی ایک شکل دی، ان کے دلوں میں ڈالا، تین ساتھیوں کے دلوں میں ڈالا، اور وہ دل سر جوڑ کے بیٹھے، اور انہوں نے مجھے مشورے کے طور پہ خط لکھا، اور 2006 میں خط لکھا، اور پھر ایک ابکری کی بنیاد پر۔ میں سمجھتا ہوں جو بڑوں نے قبولیت کی دعائیں کی تھی، ان قبولیت کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے اور یہ پھل ہے جو آج دنیا ابکری کی شکل میں لے رہی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ٹوٹکا ہم نے آزمایا اور فلاں جگہ تھا، اس سے بڑا فائدہ ہوا، فلاں ٹوٹکا آزمایا اس سے، میں پل کے قریب سے میں آ رہا تھا، وہاں سے حجویری محل سے میں نے جانا تھا ڈیفنس بیدیاں کی طرف، تو میں سیالکوٹ موٹر وے ابھی چالو نہیں ہوئی تھی، جو بھی بنی ہے سیالکوٹ والی موٹر وے جو رنگ روڈ پہ آ کے چڑھتی ہے، تو اس کے لیے میں نیچے اترا، تو پل کے نیچے دھوپ تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے، ایک کالے بند کوئی کس چیز کی ریڈی تھی اس کے ساتھ، میں نے ایک صاحب سے ایسے گاڑی سے سر نکالا، تو ایک صاحب نے مجھے پہچانا، کہنے لگا آپ ابکری والے ہیں؟ میں نے کہا جی، راستہ پوچھنے کے لیے، بڑی محبت سے پیار سے ملے، اور ملنے کے بعد کہنے لگے جی میں نے بڑے ٹوٹکے آزمائے ہیں اور بڑے لوگوں کو فیض مل رہا ہے، اور بہت لوگوں کو نفع مل رہا ہے. میں نے کہا کوئی بتا دے. کہا جس کو بخار نہ جاتا ہو اور گلے اس کے ٹھیک نہ ہوتے ہوں گلے, تو بائیں انگوٹھے کو اچھی طرح ملیں, ایسے خوب ملیں, اور پھر کاغذ والی ٹیپ یا جو سرجیکل ٹیپ ہوتی ہے اٹھا دیں, جو کاغذ والی ٹیپ اور سرجیکل جو ٹیپ ہوتی ہے اس کو ایسے کلونجی لگائیں اور وہ ٹیپ ایسے انگوٹھے پہ لگا دیں, گلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا. کہا اب کری میں چاہا, اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا. کئی آپریشن کرانے جا رہے تھے گلے کا, میں نے کہا ادھر آؤ ٹھہر جاؤ, بچے کا آپریشن نہ کراؤ یا بڑے کا آپریشن نہ کراؤ, اکثر جوانوں اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ ٹوٹکا کر لو, آپ کے کسی مشاہدے میں گزرا کسی کے؟ ہاں بھائی کسی کے مشاہدے میں یہ نہیں گزرا یہ ٹوٹکا. بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ خوب مالش کریں ایسے اندر کی سائڈ پہ, سرخ ہو جائے تو ٹیپ لگ ٹیپ کے اوپر کلونجی لگا کے بس اس انگوٹھے کے اوپر مل کے رات کو لیٹ جائیں, بس یہی ٹوٹکا ہے. اور کہا یہ ٹوٹکا کئی لوگوں کے گلے ٹھیک ہو گئے, پرانا بخار ٹھیک ہو گیا, لگا رہے پھر رات کو وہ اتار کے نیا مل کے پھر نئی کاغذ کی ٹیپ لگا دیں, چند دن کر لیں. راہ چلتے ہوئے اس بندے نے بتایا کہ میں نے یہ آزمایا. اس دن ایک ٹریفک کانسٹیبل آیا, انسپیکٹر آیا, تو بیعت ہونے کے لیے آیا, اسپیشل ٹوکن لیا بیعت ہونے کے لیے آیا. میں بار بار پوچھوں کوئی اور کام, کہہ رہے نہیں میں تو بس بیعت ہونے کے آیا ہوں, آپ کو دیکھنے آیا ہوں. تو میں نے کہا کوئی فائدہ کسی چیز کا آپ نے پایا ہو؟ تو کہنے لگے ایک ٹوٹکا میں نے آزمایا ہے, ماجو اور مازو کسی چیز دوا کا نام ہے, مازو بھی کہتے ہیں ماجو بھی کہتے ہیں, مازو ایک پھل ہوتا ہے, ایک پاؤ ہو اور پھٹکنی ایک چھٹاک ہو, ان کو پیس لیں آپس میں اور اس کی آدھی چمچی صبح شام جو پانی کے ساتھ استعمال کرے گا, دنیا کی کہیں بھی رسولی ہوگی پانی والی ہے چربی والی ہے کوئی بھی ہے, اور سسٹ ہوگی جس کو کینسر تک کی جو ہے وہ انہوں نے تشخیص کر دی ہے, کہا وہ ختم ہو جائے گی. میں ٹریفک پہ کھڑا ہوتا ہوں, کئی لوگوں کو میں بتاتا ہوں ان کی رسولیوں کے اور بے شمار, اور کہا چونکہ پہلے مجھے خود تھی اور میں نے آزمایا اور مجھے فائدہ ہوا, پھر میں نے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. جب قبولیت ہوتی ہے پھر قبولیت سچی راہیں لیتی ہے, سچی راہیں دیتی ہے. پھر غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں, غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں. سخت سردی تھی, سخت سردی تھی, سخت سردی تھی, بارش ہو رہی تھی. مجھے خدمت کرنے والا ایک ساتھی تھا وہاں, جب گھر میں درس ہوتا تھا وہیں تسبیح خانہ وہیں دوا خانہ وہیں سب کچھ ہوتا تھا, میں نے اس سے کہا کہ باہر کوئی بندہ ہے اس کو جا اندر لٹا. ایک بوڑھی مجذوب عورت تھی, انہوں نے کہا جی وہ ہے, بھیگی ہوئی ہے بیچاری سردی سے ٹھٹھٹ رہی ہے, کوئی سویٹر کچھ بھی نہیں تھا, اس کو بستر دیا بڑا ہیٹر لگا کے دیا, ہمارے ہاں بڑا ہیٹر اتنا پڑا ہوتا تھا, وہ لگا کے دیا, اس کو گرم دودھ دیا کھانا دیا. حال میں نے کارپٹ بچھا ہوا ہوتا تھا جہاں درس ہوتا تھا, وہ تھوک ایسے نا حال میں ایسے پھینکتی تھی کارپٹ کے اوپر, اور ساری رات وہ باتیں کرتی رہی, پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کرتی رہی, کوئی زبان کا پتہ نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے اس نے انگلی اور ساری رات باتیں کرتی رہی, اور باتیں کرتے کرتے صبح ناشتہ کیا بہترین, اس کے بعد وہ مائی چلی گئی, اور چلتے چلتے نا اس نے اس خادم کے ہاتھ پہ 5 روپے رکھے, کہنے جا جا کے عمرہ کرنا, تو اس نے مجھے دیے. اس نے کہا جی مائی, وہ مجذوب خاتون تھی, دعائیں بھی بہت ساری دے گئی ہے اور قبولیت کی بہت دعائیں کر گئی ہے. یہ بات ہے غالباً 2003 کی غالباً کم و بیش یا چار کی ہوگی شاید ایسے اندازہ، بہت دعائیں کر گئی ہیں اور مجھے 5 روپے دے گئی ہیں. میں نے کہا رکھ لے 5 روپے. واقعی ایسا ہوا، چند ہی ہفتوں چند ہی مہینوں کے بعد اس غریب آدمی کے لیے عمرے کے راستے کھل گئے، اور پھر عمرہ اور پھر حج اور پھر حج اور پھر عمرہ. 5 روپے ابھی تک ختم نہیں ہو رہے، 5 روپے ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. بس 5 روپے تھے، انہوں نے کہا یہ 5 روپے ہیں، جا یہ 5 روپے جا کے عمرہ کر. اس پل اس گھڑی کا انتظار کریں جس پل اور گھڑی میں قبولیت ہوتی ہے، اور ہر پل اپنے آپ کو مانگے میری مال میری جان میری صفات اور میری صلاحیتوں کو مولا قبول فرما قبول فرما. ایسا نہ ہو میری جان مال کسی ایسی جگہوں پہ لگ جائے جہاں زندگی میں ندامت ہو، دنیا میں بھی ندامت اور شرمندگی ہو اور آخرت میں بھی ندامت اور شرمندگی ہو. ساری عمر میں کہاں اپنی جان مال وقت لگاتا رہا، ایسی جگہ نہ لگ جائے. ایک صاحب کی چاہت تھی کہ بہت عرصہ کہتے رہے کبھی میری گاڑی پہ سفر کریں، کبھی میری گاڑی پہ سفر کریں. قدرت کہ میں گھر سے نکلا اور میں نے درود محل جانا تھا، ان کو دیکھا تو میں نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں نے یہ دواخانے سے دوائی لینے آیا ہوں. تو آپ نے کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے جانا ہے. خوش ہو گاڑی میں بٹھایا اور وہ جھوم کے گاڑی چلا رہا تھا. میں نے کہا بھائی وہ خیال کر ایکسیڈنٹ نہ کر دے، او بھائی خیال کر خیال کر، چھوم چھوم کے نا گاڑی چلا رہا تھا. تو کیونکہ ایک دفعہ میرا تجربہ ہے، ایک شخص مجھے گاڑی لے کے جا رہے تھے، گاڑی میں تو اتنے خوش ہو کے جا رہے تھے کہ کہیں مار دی گاڑی، اور مار کے پریشانی بھی نہیں ہوئی. کہنے کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آگے کار کے کوئی حرج نہ نکل آئے آگے گاڑی ایسی نہ مارنا کو کہ حرج نکل جائے، حضرت صاحب خود شہید ہو جائے سبحان اللہ، یا تم میں سے کوئی ہم میں سے کوئی بندہ کوئی ٹوٹ پھوٹ جائے. احتیاط بھی لازم ہے، موت کا ڈر نہیں احتیاط لازم ہے. میں نے اس سے کہا، مجھے عجیب بات کہنے لگا کہ لگا مجھے آج 7 سال ہو گئے ہیں تسبیح خانے سے نسبت پہ، میں 7 سال سے اپنی آپ کو قبول کرا رہا ہوں کہ تسبیح خانے کی خدمت اور آپ کی کسی خدمت کے لیے میں قبول ہو جاؤں، اور کوئی ایسا نہ ہو میں مردود نہ ہو جاؤں کہ مجھے یہاں کی خدمت سے محروم نہ کر دیا جائے. اور کہا میں نے خدمت والوں کو کہا ہے مجھے یہاں کوئی خدمت نہیں، کوئی بندہ مجھے یہاں خدمت نہیں دیتا، پھر میں نے اپنی خدمت خود چن لی ہے. میں یہاں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں اور یہاں کا کوئی سامان پڑا ہوتا ہے اس کو سلیقہ دیتا ہوں. مجھے اچھی خاصی چیزیں بتائیں، اور آپ کے مزاج میں ہے کہا کہ زائد پنکھا چل رہا ہو، بجلی چل رہی ہو، اس کو پانی کے نل کے وہ یہ چیزیں بند کرتا رہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں میری مرشد کی منشا میں پوری کر رہا ہوں. 7 سال کے بعد مجھے آج خدمت ملی ہے کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور میں اس کی باتوں سے سوچنے لگا کہ اے اللہ اس کا کتنا سچا جذبہ ہے کہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے یہ خوش ہو رہا. اے اللہ ایسا جذبہ میرے اندر بھی پیدا کر دے کہ میں بھی مخلوق کی خدمت کر کے خوش ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، تجربات مشاہدات روحانی چیزوں کے نام پہ، یا اللہ یہ تیری مخلوق کو پہنچا کے میں خوش ہو جاؤں. جیسے یہ جھوم رہا ہے اے اللہ ایسا جذبہ میرے اندر بھی پیدا کر دے. 7 سال اس نے مانگا، 7 سال مانگا، اور 7 سال کے بعد اس کی مراد پوری ہوئی. تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور اگر آپ اپنی جان مال وقت اللہ سے منوا کے چلے گئے، اللہ نسلوں میں کمی بھی نہیں دے گا اور نسلوں کو ایسا بنا دے گا کہ نسلیں خود دینے والی ہوں گی، نسلیں دینے والی ہوں گی. نسلیں دینے والے ہوں گے، اور اللہ نسلوں میں تمنگری کے برکت کے رزق کے دروازے کھول دے. بڑا کریم ہے وہ، احسان کو کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتا. لا یضیع اجر المحسنین. میں ایک جگہ اچھی بات پڑھی، میں حیران ہوا، آج ہی میں نے پڑھی. ایسے بیٹھے بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس سے ایسے طبیعت میں گھبراہٹ ہوئی، میں نے ایسے دیکھا الماری میں، اٹھ کے نا ایک کتاب نکال لی. میں پہلے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، بھاگ دوڑ کی تھک گیا، میں ایسے لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، 5-10 منٹ تھوڑی دیر لیٹا، پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر میں نے کتاب اٹھا کے میں نے پڑھی، وہ پھر ایک کتاب ایسے اٹھائی. جب کتاب اٹھائی تو میں نے اس کتاب کو کھولا، جب اس کتاب کو کھولا تو میں حیران رہ گیا. ایک دعا کے بارے میں ایک واقعہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اس دعا کی تاثیر میرے سامنے آئی. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمدا الوسيله والفضيله محمودا الذي بعد انك لا تخلف اغفر وارحم انت خير. کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءت نقمتك وجميع سخطك. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نعمت کے زوال کی، کہ میری نعمت ملی ہے اس کا زوال نہ آ جائے، آج ہے کل چھن نہ جائے، تحول اور مجھ سے عافیت نہ چھن جائے، خیر نہ چھن جائے. 4 پہر دن کے تیرے اچھے گزرے، 4 پہر شام کے اچھے گزرے، تیری صبح اچھی گزرے، شام اچھی گزرے. تحول عافیت وہ فجاعت نقمت، کہ اچانک میں کسی پکڑ میں آ جاؤں، وہ جمیع سخت کا، اور کہیں سختی یا کوئی گناہ کی پکڑ یا عذاب میرے اندر میرے اوپر نہ آ جائے. یہ دعا کا ترجمے کا مفہوم ہے. ایک صاحب کہنے لگے، مجھے اس دعا کی سمجھ اس وقت آئی جب میرے پاس پہلے مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، رزق تھی، سب کچھ تھا، اور جب مجھ سے سب کچھ چھن گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے سب کچھ، ایک شجر سایہ دار میرے سر سے ہٹ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. پھر مجھے پتا چلا اس دعا کو اللہ کے حبیب نے کیوں پڑھا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، میں نعمتوں کے زوال پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری نعمتوں کا زوال مجھ پہ نہ آئے. وتحول عافیتک، کہ مجھ سے عافیت چھین جائے. نعمتوں کے زوال سے ڈرتا ہوں، عافیت کے چھیننے سے ڈرتا ہوں، تیری سختی اور پکڑ سے ڈرتا ہوں، اور تیری ناراضگیوں سے ڈرتا ہوں. یہ اصل پتہ ہے کیا چاہ رہا ہوں اس دعا میں؟ اصل یہ چاہ رہے اس دعا میں کہ اللہ، تو نے اگر نعمت سخاوت کی دی ہے، عزت کی دی ہے، دولت کی دی ہے، رحمت کی دی ہے، راحت کی دی ہے، شفا کی دی ہے، صحت مندی کی دی ہے، بیٹوں کی گھر کی دی ہے، اے اللہ مجھ سے کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ فیروز پور روڈ لاہور پہ مسلم ٹاؤن ہے، یہاں ایک صاحب کو انہوں نے ترس کھا کے ایک دو کمروں کا ایک مکان دیا ہے، اوپر کا فلیٹ چھوٹا سا، بالکل فلیٹ چھوٹا سا، اور اس کی جب کھڑکی کھلتی ہے تو پیچھے کنالوں بڑا ایک بہت بڑا محل ہے جو انہوں نے اینٹ اینٹ جوڑ کے خود بنایا تھا۔ نعمتوں کا زوال کوئی ایسا آیا کہ وہ بڑا بنگلہ محل بک گیا، کچھ باقی نہ بچا، اور آخر انہوں نے ترس کھا کے اسے چھوٹا سا گھر دے دیا۔ جو اللہ سے قبول کرواتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں کے لیے کبھی اس سے رزق نہیں چھینتے، مال نہیں چھینتے۔ آج میں وظیفے نہیں بتا رہا، میں مال اور وظیفے اور دولت اور عزت اور صحت بچانے کے گر بتا رہا ہوں۔ اس گر جو ہیں گر، ان گروں کو یاد رکھیں، گر بتا رہا ہوں۔ آج کی میری باتیں جو بندہ توجہ سے لے گا اور میرے یہ گر اپنے دل کی دنیا میں اس کو قدردانی سے لے گا، اللہ پاک زندگی بھر اس سے کبھی نعمتیں نہیں چھینیں گے، مال نہیں چھینیں گے، برکت نہیں چھینیں گے، عزت آبرو رحمت راحت خوشیاں خوشحالیوں سے کبھی وہ محروم نہیں ہوگا جو میری آج کی بات کو قدردانی توجہ دھیان سے لے۔ میں آئندہ ہفتے پھر قبولیت کی تلاش کے لیے کچھ عمل دوں گا، کچھ اور تحفے دوں گا، آج میں یہ تحفہ یہی دے رہا ہوں کہ قبول کرائیں اور اپنے آپ کو قبول کرائیں کہ مولا میں قابل نہیں ہوں، بس قبول کر دے، قابل نہیں ہوں قبول کر دے۔ کسی فقیر کی، کسی درویش کی کوئی خدمت، کوئی سعادت، کوئی عبادت، کوئی سخاوت، کوئی تسبیح، کوئی عمل ایسا ہے اور جو آج مجھے ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے چھن نہ جائے اور میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، مجھ سے چھن نہ جائے۔ مجھے اس دن ایک صاحب نے کہا اور مجھے اس پر ترس آیا، مجھے کہنے لگا یہاں آپ نے مجھے خدمت سعادت دی تھی، میں آپ کی منشا کے بغیر چلا گیا، میں ابھی تک غیر مطمئن بے سکون ہوں، کہیں ٹک نہیں رہا، کہیں زندگی میں ناکامیاں ہیں، کہیں سکون نہیں ہے، کہ وہ ایک چھاؤں تھی اس چھاؤں سے ہٹ گیا اور منشا کے بغیر گیا ہوں۔ اللہ پاک سے جان اور اپنا مال اور اپنا وقت قبول کرائیں۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، ایک مقرر مدت ہے کہ اس شخص کو اتنی نسلوں میں مالدار رہنا ہے، لکھے میری بات کو ذرا۔ 1947 میں نوابوں، راجوں، مہاراجوں کے جو بھی خاندان یہاں لوٹے پوٹے آئے، پھر کسی نے نہیں پوچھا۔ آج بھی ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک نواب کا خاندان رہتا ہے، میں حیران ہوں کہ ان کو لاہور کی مالداروں کی بستی مالڈا ٹاؤن میں مکان کیسے مل گیا۔ میرے پاس کئی نوابوں، راجوں، مہاراجوں کو ریاستوں کے سچے خاندان آئے۔ مجھے اس دن ایک صاحب ہمارے دوست کہنے لگے، ایک نواب کا پڑپوتا آیا، کہنے لگا آپ کے دفتر میں جھاڑو اور آپ کا کولر پانی کا بھر، اس میں برف ڈال، اور آپ کا جو یہ خس والا کولر ہے، اس ڈیزرٹ کولر، اس میں پانی ڈال دیا کروں اور صفائی کر دیا کروں، آپ کی ٹیبل کی خدمت کر دیا کروں، مجھے کچھ دے دیا کرے، اس لیے کہ باہر میں کسی کو خدمت کے لیے اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، ہم نوابوں کی اولاد ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا، بک گیا، ہر چیز ویران ہو گئی، اجڑ گئی، اب کچھ ہے نہیں، آپ میری خدمت قبول کر لیں۔ کہا مجھے شرم آئی اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس بندے سے یہ خدمت لوں۔ میں نے کہا تو خدمت نہ کیا کر، اس کا معاوضہ مجھ سے لے جایا کر، میرا جی نہیں چاہتا کہ تو یہ خدمت کرے، اس کا معاوضہ مجھ سے لے جایا کر، اور میں اس کو مسلسل معاوضہ دے رہا ہوں۔ مالداروں کے مال چھن گئے، دولت مندوں کی دولتیں ختم ہو گئیں، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ پل پتہ نہیں چلتا وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ میری آج کی گفتگو میں جو بندہ دل لگائے گا اور توجہ سے میری بات کی قدردانی سے، عظمت سے، ادب سے سنے گا، آج میں بہت بڑے موتی دے رہا ہوں آپ حضرات کو، جو قدردانی سے ان موتیوں کو توجہ دیں گے، یقین جانیں۔ حضرت امیر خسرو بادشاہ تھے، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بادشاہوں جیسا لباس، بادشاہوں جیسی گھوڑے بگیاں سب کچھ تھا۔ فرماتے ہیں، اپنی لکھا ہے، لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی ایک دعا کرتا رہا جب سے مرشد کے ساتھ بیعت ہوا خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت میری مال کو اپنا مال سمجھیں، میری جان کو اپنی جان سمجھیں، اور قبول فرماتے رہے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات صدیق اکبر سے مال لیتے تھے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یا گھر والوں کے اخراجات یا کسی سائل کو دینا ہوتا تھا، تو ایک دفعہ صدیق اکبر رو رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ جب میں آپ تیرے حبیب کو دیتا ہوں تو ان کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے، میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یہ میری عشق، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرے حبیب کا ہاتھ نیچا ہو، اے اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھیں اور میرے اوقات، میری چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھیں۔ جب ان کے دل میں یہ بات ہوگی پھر میں اگر دوں گا بھی صحیح تو غلام بن کے دوں گا، کہ آقا نے اپنا مال غلام کو دیا ہوا ہے، تو غلام اگر دیتا ہے تو آقا کا ہاتھ اگر نیچے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مال تو آقا کا ہے، میں تو صرف ان کا غلام ہوں، چوکیدار ہوں اور ان کا خادم ہوں، کہ جو میں ان کے مال کی حفاظت اور رکھوالی کر رہا ہوں بس، باقی تو سب کچھ انہی کا ہے، باقی تو سب کچھ انہی کا ہے، میں تو ان کے مال اور چیزوں کی رکھوالی کر رہا ہوں، باقی تو سب کچھ انہی کا ہے۔ اور پھر یہ دعا قبول ہوئی، مانگا مانگا روئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا قبول ہوئی اور میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کا مال مفہوم ہے، میرا مال ہے، جو صدیق کے پاس ہے وہ سب کچھ میرا ہے۔ اور فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل محفل کہتے ہیں اس وقت ان کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا جیسے لال و جواہر دمکتا ہے، ان کے چہرے کی خوشی ایسی ان دیکھنی تھی، کتنی خوشی ان کے چہرے پہ تھی کہ ان کا مال قبول ہو گیا، ان کا مال قبول ہو گیا، میری جان قبول ہو جائے، اللہ کی محبتوں میں، عشق مصطفیٰ میں میرا مال قبول ہو جائے، میرے اوقات قبول ہو جائیں، کوئی مخلوق کی خدمت میں، کسی غریب کی ضرورت میں۔ چودھری یاسین مجھ سے کہنے لگے، ابا جی خواب میں آئے ہیں۔ چودھری حشمت علی صاحب تھے، مالدار تھے، بڑے سخی تھے، جس وقت ان کی روح نکلی ہے میں کھڑا تھا، اور جو خوشبو آئی، جو خوشبو، جو خوشبو، اب گمان نہیں کر سکتے۔ ان کا بیٹا چودھری یاسین، اب وہ بھی فوت ہو گیا، تو مجھ سے کہنے لگے چودھری یاسین، کہنے لگے ایک مائی میرے پاس آئی، کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کچھ میری مدد کرے، تو کہا، میں نے کہا کہ لوگ کئی بے شمار آتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ 100 200 500 دے دوں گا، کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری ضرورتیں ہیں، اب پتہ نہیں کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ رات کو ابا جی خواب میں آئے، ابا جی نے فرمایا، یاسین وہ جو مائی آئی تھی نا وہ سچ کہہ رہی تھی، 10,000 سے کم نہ دینا، پرانی بات ہے، 10,000 بڑی قیمت تھی، 10,000 سے کم نہ دینا۔ پہلے رسوں میں مائی آئی تو میں نے اس کی ہتھیلی پہ 10,000 ایسے رکھے تو جھٹکا لگا، مجھے ایسے دیکھتی رہ گئی، اس کے تو گمان میں نہیں تھا کہ 10,000 ملے گا۔ جو اللہ سے قبولیت کروا لیتا ہے پھر بعد از وصال بھی کہتا ہے 10,000 سے کم نہ دینا. فضائل صدقات میں شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے, مجھ پہ ایک دفعہ حج میں ایک بندہ جو ہے اس واقعے پہ بحث کر رہا تھا. وہ ہمارے حج آرگنائزر سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مجھے حکیم طارق سے ملوائیں, میں اس سے ذرا دو باتیں کروں گا, سنائے بڑی تقریریں کرتا ہے, ذرا مجھ سے باتیں کر. میں نے کہا حاج صاحب حج کے بعد ملوانا, ابھی حج کی مصروفیت ہے. اس نے تنگ ہی کر دیا کہ ابھی ملوائیں. مجھے وہ کہنے لگا جی روز آتا ہے. میں نے کہا آج ظہر پڑھ کے عصر پڑھ کے بیٹھ جائیں گے, عصر اور مغرب کا وقت بڑا لمبا ہوتا ہے, ہم پڑھ کے بیٹھے. تو اس بیچارے کے پاس شرک کی تسبیح تھی, ہر چیز کو شرک کہتا تھا, ابھی نیا نیا اس دنیا میں داخل ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ فضائل صدقات میں شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا, رات کو جو ہے اس نے کہیں پڑاؤ کیا, قیام کیا, تو وہاں کسی صاحب کی قبر تھی. تو صاحب قبر سخی تھے تو انہوں نے کہا قافلے کے ایک بندے کو, تیرا ایک اونٹ ہے تو مجھے دے گا, میرے ساتھ تو تبادلہ کرے گا, اونٹ کے بدلے تو یہ بہترین فلاں فلاں نسل کا اعلیٰ قسم کا اونٹ دوں گا. انہیں کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ میں یہ قافلے والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس آئیں اور دعوت نہ کروں, سخی کے گھر میں آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اونٹ کو لٹایا اور ایسے چھری پھیر دی اور اونٹ کے خون سے فوارے نکلنے لگے. تو کہا کہ جب میں نے آنکھ کھلی تو اونٹ کی تو فوارے نکل رہے تھے, میں اٹھا بھاگا اور میں نے اونٹ کو جا کے ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا, کہ خواب میں ایسے سودا ہوا کسی درویش سے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قافلہ آیا اور ان کی میں نے دعوت نہ کی, مجھے اپنا اونٹ دے دے اور اس کے بدلے میں میں اونٹ دوں گا. کئی لوگ بیچاروں کو یقین نہ آیا, سودا کر لیا, سارے قافلے والوں کو جی بھر کے جو ہے کھانا کھلایا پلایا. جب چلنے لگے تو ایک صاحب کے پاس اسی نسل اسی نشانی کا اونٹ تھا اور وہ آواز دے رہے تھے فلاں ابن فلاں کو اس نام کا بندہ ہے. اس نے کہا میں ہوں. کہا میرے والد نے یہ اونٹ کے بدلے تجھے اونٹ دیا. وہ اس واقعے میں مجھ سے الجھ رہا تھا. میں نے کہا دیوانہ تجھے کیا پتا, لاہوت کی دنیا, ملاکوت کی دنیا, روحوں کی دنیا, سخیوں کی دنیا, جنہوں نے اپنے مال کو قبول کرایا, جان کو قبول کرایا, وہ ان کا تجھے کیا خبر, تو بیچارہ تجھے کیا پتا, تو مجھے کیا کہتا ہے. یہ ایک دنیا ہے, ایک دنیا ہے. میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا, مجھے کئی لوگوں نے عمل اس کا ریزلٹ دیا, آپ میں سے بھی کئی بیٹھے ہوں. میں نے ایک بات کہی تھی, ایک ڈبہ بنا لیں اور اس میں روز کچھ نوٹ پیسے سکے ڈالتے جائیں, اور ڈالیں اس نیت سے کہ مولا میرے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے نصیب اور مقدر کے لیے, کہ بحثیت ماں باپ, اعلیٰ ڈگریاں, جہیز, ٹرکوں کے ٹرک, جانور گھوڑے, مال جائیداد, کوٹھیاں بنگلے, جاگیر زمین, جہیز میں دیتے ہیں, بیٹوں بیٹیوں کو دیتے ہیں. کوئی ایسا بندہ بھی آپ کو ملا جس نے نصیب اور مقدر بھی دیا ہو, ماں باپ کے بس میں نہیں ہے, ماں باپ کی یہ چیز بس میں نہیں ہے کہ نصیب اور مقدر بھی اولاد کو دے. اس کے لیے میں نے ایک عمل آپ سے عرض کیا تھا, جیسے کہ وہ منظور کی ماں نے کیا تھا جس کا واقعہ میں نے سنایا. ایک ڈبہ لے لیں, اس میں روزانہ پیسے ڈالتے جائیں, اور رمضان المبارک میں وہ ڈبہ کھولیں, سال بھر میں جتنے بھی پیسے ہوں وہ غربا مستحقین, اور خاص طور پہ اگر اپنے رشتہ دار ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے مستحق ہیں ان کو دیں. کسی نے کیا؟ ہاں بھائی کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ نے کیا؟ کسی نے کوئی اس کا کوئی فائدہ پایا ہو تو بتاؤ, اگر کوئی ہے تو فائدہ ملا ہو تو بتاؤ. میرے پاس تو اس کے, جب سے میں نے یہ واقعات سنے ہیں میرے پاس تو اس کے بڑے فائدے عجیب ہیں, بہت عجب فائدے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، میں نے اپنی نسلوں کے لیے کرنا شروع کر دیا اور اس کی برکتیں میری زندگی میں انوکھی آنا شروع ہو گئے اور اس کی خیریں میری زندگی میں انوکھی آنا شروع ہو گئے۔ یقین جانیے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے یا بڑے نوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ روز تل رہے ہوتے ہیں اور مقدر اور نصیب کے ہند سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مقدر اور نصیب کا نظام، تیری قسمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی۔ مجھے اقبال ٹاؤن میں آج بھی وہ گھر یاد ہے، اس کے وہ سارے گھر والے بہت موٹے موٹے تھے، بہت موٹے تھے، تو ان کے اسپیشل بیڈ تھے، اسپیشل صوفے بنے ہوئے تھے، ہر چیز اسپیشل بنی ہوئی تھی، اور ان کے صوفے پہ جیسے یہ میرا یہ ممبر ہے، اس کے دائیں بائیں جو بازو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سونا لگا ہوا تھا، بڑا بڑا موٹا سونا لگا ہوا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے مجھے یاد ہے میں نے تھالی پہ رکھ کے آنے کے دو چار بسکٹ بیچے ہیں اور مجھے اپنی غربت اور تنگ دستی یاد ہے، پھر رب نے قبول فرمایا اور رب نے مجھے تونگری، اور آج عالم یہ ہے۔ جو دیتا ہے ہاتھ وہ اصل میں لینے کے لیے ہے، وہ اللہ دیتا ہے اور لوٹاتا ہے، اللہ لوٹاتا ہے اور اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق ہم آپ دیتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے، اور اتنا لوٹاتا ہے، اتنا لوٹاتا ہے کہ اللہ نسلوں کو رزق، وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ وہ اصل میں یقین ہو، جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا اتنا اس کی عطائیں ہوں گی اور اتنا اس کا کریم کا ملنا ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ وہ تو اصل یقین ہے۔ ایک صاحب نہیں، کئی لوگ مجھے ملے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لکھواتے ہیں اور لکھوا کے میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، کتنے کا نسخہ ہے؟ اتنے سو، اتنے ہزار کا، اتنے پیسے صدقہ کر دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سودا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اور تمہیں ہم اپنے کوئی ذرا تجارتیں نہ بتائیں، سودے نہ بتائیں جو تم ہم سے کرو، اور ہم تمہیں بیماریوں اور عذاب سے، عذاب علیم سے، عذاب محین سے، عذاب عظیم سے تمہیں ہم نکال دیں، اور ہم سے سودے کرو، ہم سے سودے کرو۔ 2.5% میں نے جس کو بتایا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کا رزق، اس کی برکت، اس کی وسعت، اس کی خوشحالی، اس کے نصیب اور مقدر، جس کو میں نے بتایا میں نے نہیں دیکھا، مجھے یاد ہی نہیں۔ اور جس ذمہ دار نے عشر نکالا ہو، زمین کنال ہے یا ہزاروں ایکڑ اور مربع ہے، عشر نکالا ہو۔ 2018 میں دعا ہوئی تھی ہماری، رسالے میں بھی چھپی تھی کہ ہمارے ایک باغ کو ایک صدی ہو گئی ہے، ایک صدی ہو گئی، تین باغ ہیں، ایک باغ کو ایک صدی ہو گئی، ایک نسل، دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد، تیسری نسل کے بعد، تو ویسے ہی جائیدادیں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہیں، بٹوارے ہو جاتے ہیں، بک بکا جاتی ہیں، اور کہتے ہیں زمین مالک مانگتی ہے، اگلا مالک مانگتی ہے، سیانوں سے یہ بات سنی ہے، اگلا مالک مانگتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو یہ نعمت ہمیں ملی ہے اور ابھی تک موجود ہے، اس کی بنیاد ان بڑوں کا تقوی، نسبتیں اور پورا عشر دینا ہے، پورا عشر گن کے لکھ کے پورا عشر دینا ہے، پورا عشر دینا۔ آپ کر کے دیکھیں گے اسے، اللہ پاک نعمتوں کے دروازے کیسے انوکھے کھول دیتا ہے، وسعتوں کے دروازے اللہ کیسے کھول دیتا ہے، اور اپنی عطاؤں کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اگر رزق، نعمتیں چاہیے نسلوں کے لیے. ہمارے ایک دوست ہیں ماجد خان، میرے ایک جاننے والے، ایک سیاسی پارٹی کے بہت بڑے پاگل اور دیوانے تھے. میں جب بھی ان کے ہاں جاتا تھا، ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوتی تھیں، پارٹی لیڈر کا فوٹو پرانی صندوق میں پڑا ہوتا تھا، مجھے دکھاتا تھا اپنے ساتھ دکھاتا تھا. اچھا، اس کے ہاں ساتھ ہی میدان تھا، ایک سہن سا تھا، اتنے مکوڑے، اتنی چونٹیاں، اتنی زیادہ جس کی حد نہیں ہے. میں کہتا تھا، خان صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا یہ مکوڑے ہیں، ان کو غذا ڈالتا ہوں، ان کو خوراک ڈالتا ہوں، یہ پھر میرے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر مجھے خوراک ملتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں. وہ سب فوت ہو گئے. میں نے بیٹی کو دیکھا، میں نے کہا تو نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کہ ابا جی نہیں رکھنے دیتے تھے. اور بیٹے کی زندگی میں عجیب تونگری، وسط، رزق، اور رزق کے روحانی بھی، رزق کے جسمانی بھی. ان کا ایک چھوٹا سا عمل تھا. لاہور میں کھانے پینے کی دکان ہے، اور اس کا کھانا پینا لائن پہ بکتا ہے. ایک مخصوص دکان ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کا کھانا پینا لائن پہ بکتا ہے. اس کے ساتھ کئی لوگوں نے دکانیں کھولی ہیں، لیکن نہیں، اس کا بکتا ہے. میں انارکلی تھانے میں بیٹھا تھا، وہاں ایک انسپیکٹر تھے، منگل کے منگل ہم مل بیٹھتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس مالک سے ایک دفعہ پوچھا کہ تجھے یہ جو کچھ ملا کیسے ملا. کہا میں کیڑا مکوڑوں کو اور چونٹیوں کو اور بے زبان مخلوق کو رزق دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بس اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی دے دیتا ہے اور زبان والوں کو بھی دیتا ہوں. بے زبان اور زبان والوں کے رزق کی کوشش کرتا رہتا ہوں. جو آپ تسبیح خانے کا لنگر آج بھی اللہ کی توفیق سے آپ کھائیں گے، میں سمجھتا ہوں جہاں یہ واضح میں کر دوں، یہ لنگر نہ زکات کا ہے، نہ صدقات کا ہے، نہ خیرات کا ہے. اس لیے مالدار بھی کھا سکتے ہیں اور صدقات آل رسول نہیں کھا سکتے، اس لیے آل رسول بھی کھاتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. یہ لنگر اللہ پاک جو مجھے پیسے دیتا ہے ان چیزوں سے اللہ یہاں لگوا دیتا ہے. اور یہ لنگر آتا کہاں سے ہے، پیسے میرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے سورس چار اور لنگر ہیں، وہاں سے آتے ہیں. وہ چاچا میو آتا ہے، اب بھی آئے گا، بیٹا موٹر سائیکل پہ لائے گا، ہانپتا کانپتا آئے گا، بے میرا بھتیجا کچھ مجھے بھی دے جا، ایسے کہے گا، ارے بھتیجا مجھے بھی دے جا. میں کہ چاچا سارا تیرا ہے. ارے کہاں، چاچے کو تو نے خاک میں ڈال دیا. چلو پیلا نہ دے چٹا ہی دے دے، سفید ہی دے دے، یعنی سونا نہ دے چاندی بنانے کا ہی دے دے، پیلا نہ دے چٹا ہی دے دے، سفید ہی دے دے بیٹا. ہائے چاچے کو میں کیا سمجھاؤں. یہ جو لنگر پھر میں کہتا ہوں نا، مجھے جو اللہ دیتا ہے اور پھر میں آپ پہ دیتا ہوں، وہ کن ذرائع سے دیتا ہے؟ اس کے چار سورسز اور ہیں. ایک چونٹیوں کا لنگر، ایک مچھلیوں کا لنگر، ایک پرندوں کا لنگر، اور ایک بلیوں کا لنگر. یہ چار لنگر چلتے ہیں تو پانچواں لنگر مجھے بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، پھر مل جل کے کھاتے ہیں. آج مجھے ملا بڑے عرصے کے بعد، میں نے کہا تو کہاں رہ گیا تھا، سچ بتا آخری ڈاکہ کب ڈالا ہے؟ چپ کر گیا. میں کہا سچ بتا، جلدی بتا. کہنے لگے دو ڈھائی مہینے پہلے. کتنا تھا؟ کہا اتنے لاکھ تھا، پھر دوستوں میں چونڈ دیا سی، دوستوں میں بانٹ دیا. اب زندگی بدلی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، چہرہ بدلا ہوا، اللہ استقامت دے، اللہ بدلا رکھے۔ یہ جو ہم مل جل کے کھا رہے ہیں وہ چار لنگر ہیں، وہ چار لنگر کی وجہ سے، اور وہ چاروں بے زبانوں کے ہیں، کیڑے مکوڑے قبرستان کے جو بے زبان، مچھلیاں بے زبان، بلیاں بے زبان، اور آسمانی پرندے کیا بے زبان، ان کی برکت سے زبان والے کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان کی امام زین العابدین شہنشاہ ولایت آل رسول کی ہستی امام زین العابدین، جب وصال ہوا تو بعد میں پتا چلا رونے والوں کا 100 گھرانہ اور ایک روایت میں ہے 300 گھرانہ انہی کے لنگر سے چل رہا تھا، چپکے سے چپکے سے ان کے گھروں میں، ان کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے، اور اپنی پیٹھ پہ بوریاں ڈال ڈال کے جب آپ کو غسل دیا گیا تو پیٹھ بوریوں کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور نشان ہی نشان تھے۔ اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کے لیے، اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کے لیے، میں نے خود سنا حاجی صاحب سے، فرمایا حضرت میرا بیٹا نہیں ہے، فرمایا اللہ کے مہمانوں کی بیوی کو کہے خوب کھانے پکائے، کہا کہ میری بیوی پھر اللہ کے مہمانوں کا خوب کھانے پکاتی تھی، پکاتی تھی گرمی سردی میں، پکاتے پکاتے اللہ نے پھر خشک لکڑی کو ایسا ہرا کیا، بیٹا نہیں پھر بیٹے ملے، بیٹا نہیں پھر بیٹے ملے۔ یہ تو کریم کا نظام ہے، اس کی عطائیں اور اس کی تمنگری جب جس کو مل جائے اور جس کا انتخاب ہو جائے تو اپنے آپ کو قبول کرانا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت۔ اگر اپنے آپ کو قابل سمجھ بیٹھے بہت جلد محروم ہو جائیں گے، اللہ کہے گا جا تو جیسے کئی آئے، اور جو کہے گا مولا بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے، جو کہے گا نا قبول فرما لے، اس کو اللہ کہیں گے مانگ رہا ہے فرشتوں، اتنا عرصہ ہو گیا بھکاری بنا ہوا ہے، محتاج بنا ہوا ہے، منگتا بنا ہوا ہے، سائل بنا ہوا ہے، سیٹ فیروز کی طرح، دے دو اس کو، دے دو اس کو، منگتا ہے دے دو، سوالی ہے دے دو، بھکاری ہے دے دو، اس کو دے دو۔ مانگنے والا، قبول کرانے والا اپنی نسلوں کے لیے بھی قبولیت کے دروازے کھلوا جاتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے مال و دولت اور عزت کے دروازے کھلوا جاتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کا میرا مضمون جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے میں نے ایک روشن راہ اور سچی راستے دیے ہیں، جس کو سمجھ آ جائے آج کا میرا مضمون، جس کو عقل میں لگ جائے آج کے مضمون میں، میں نے تمنگر بنانے کے آپ کو ٹوٹکے بھی دیے ہیں، مال رزق وسعت پانے کے ٹوٹکے بھی دیے ہیں، سونا بنانے کے ٹوٹکے بھی دیے ہیں، اور آزمودہ تجربے دیے ہیں سونا بنانے کے آج کے مضمون میں، پر ایک کچھ ایسی چیزیں بھی دی ہیں جو عام سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اپنے آپ کو قبول کیسے کروانا ہے، قبول کیسے کروانا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا تسبیح خانے کے ساتھ نسبت تھی، تسبیح خانے کے کچھ نظام کے ساتھ نسبت تھی، کوئی ایسی غلط فہمیاں، کوئی ایسی بدگمانیاں۔ آج ہی مجھے ایک صاحب نے کہا، آج ہی کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے، کہا بس مجھے بدگمانیاں دور کر گئیں آپ سے، بدگمانیاں دور کر گئیں۔ پہلا وار ہتھیار یہی ہے کہ اس بندے سے بدگمان کر دیا جائے، کسی شک وسوسے میں ڈال دیا جائے، یوسوس فی صدور الناس، پہلا ہتھیار یہی ہے، پہلا وار یہی ہے کہ مجھے بدگمان کر گئی تھی وہ چیز، اور میں دور ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا تسبیح گئی، تسبیح خانہ گیا، نسبتیں گئیں، سب کچھ نظام چلا گیا۔ پہلا وار وہی ہوتا ہے کہ بدگمان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، کبھی لوگ کانوں میں ڈالتے ہیں یا کبھی اندر سے شیطان، اندر سے ہی آوازیں، اندر سے ہی آوازیں دیتا ہے۔ اپنی زندگی اس کو بدگمانی سے بچاتے بچاتے زندگی چلتے چلتے اور قبول کراتے کراتے، قبول کراتے کراتے۔ اس لیے بقول اللہ والے کے، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، یعنی نیکی کرنی بھی ہے اور پھر ڈرنا بھی ہے کہ کیا پتا۔ اس لیے کہ اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد ایسے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے، حضرت کیوں؟ پر میں کیا پتا میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ ہم نے تو کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، ہم نے تو کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے۔ نیکی کیوں فرمایا؟ نماز کے بعد استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، استغفار کرنا ہے۔ کیوں فرمایا؟ خیر کے کام کے بعد استغفار لازم کر لو، خیر کے کام کے بعد استغفار اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہم نے تو کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے۔ خیر کا کام کرنا ہے، ہاں گناہ کر کے تو ویسے ڈرنا ہے، نیکی کر کے اس سے زیادہ ڈرنا ہے، اس سے زیادہ ڈرنا ہے، اس سے زیادہ ڈرنا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کی ایک پوسٹ رشتہ داروں کے بارے میں موٹر وے پہ ہے، میری ایک پوسٹ ہے رشتہ داروں کے بارے میں، کہنے لگے کوئی بہت زیادہ ہی جلے بیٹھے تھے آپ، پر آپ کی وہ جلی ہوئی پوسٹ مجھے تو فائدہ دے گئی کہ رشتہ داروں سے میں انتقام لوں گا، میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور وہ مجھے خدمت کا یہ صلہ دیتے ہیں۔ یعنی پرسوں ترسوں دو چار دن پہلے کی بات ہے، میرے قریبی ایک رشتہ دار نے مجھے کہا تیرے تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں چندہ اکٹھے کرنے کے، بورڈ لگے ہوئے ہیں چندہ اکٹھے کرنے کے، زکاتیں اکٹھی کرنے کے، خیرات اکٹھی کرنے کے، اور صدقے اکٹھے کرنے کے، اور تیرے بندے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ خاموش سنتا رہا اور میں ہنستا رہا ان کی بات سن کے، پر اندر زخم تو لگتا رہا، اندر زخم تو لگتا رہا۔ آیا میں نے رشتہ داروں کو آم بھیجے، کئیوں نے کہا ہم نے بکریوں کو ڈال دیے تھے، حالانکہ بکریاں تھیں ہی نہیں، کئیوں نے کہا خراب کر دیے تھے، کئیوں نے کہا کہ ہم نے واٹس ایپ پہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں گلے ہوئے آم بھیجے تھے، کئیوں نے کہا یہ بھیجنے کے ہی نہیں تھے، کئیوں نے کہا ہم نے تو اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ میں سنتا رہا اور دعا کرتا رہا، ربنا تقبل منا، سب سے پہلے وبذل قربا، غیر تھینک یو کہیں گے، مرحبا کہیں گے، جزاک اللہ کہیں گے، اور رشتہ داروں میں بہت کم ہوں گے، سارے ایک طرح نہیں ہوتے، سارے ایک طرح نہیں ہوتے، بہت کم ہوں گے، ورنہ اکثریت یہی کہے گی۔ اور پھر عزم اپنا کمزور نہیں کرنا، نہیں کہنا اللہ صلہ میں نے ان سے لیا تھا یا تجھ سے، تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے کیا، تو اللہ اگر تیرے لیے کیا ہے تو میں ان کے ساتھ خیر کے معاملے کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، خیر کے معاملے اے اللہ میں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ تو سلے جو یار فرید قبول کرے، بس مولا قبول تو ہی کرے گا، میں نے سلہ تجھ سے لینا۔ تو اپنے آپ کو قبول کرائیں گے، مانگیں گے، پھر دیکھنا اللہ پاک جل شانہ نواب مظفر علی خان جیسی، مظفر کہتے ہیں مدد کو، نصرت کو، اللہ پھر ایسی مدد دے گا، پھر اللہ پاک مظفر بنا دے گا، مدد دے گا، اور اللہ نسلوں میں برکتیں اور نسلوں میں راحتیں، نسلوں میں نسلوں میں. میں جب سہارنپور اور مظفر نگر اس کے قرب و جوار کا تذکرہ کرتا ہوں, انصاری صاحب کے چہرے پہ بشاشت پاتا ہوں. ایسے بابا ہے بوڑھا 82-84 سال کا, ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے, وطن وطن ہوتا ہے. کیونکہ ایک بابے نے مجھے کہا تھا, جہاں یہ غیر عمل نال دفن ہوتی ہے وہاں کے وطن کی کشش کبھی نہیں جائے گی. اب تو عمل نال کو گٹروں میں ڈالتے ہیں نا, پہلے دفن کرتے تھے. جس اسے عمل کہتے ہیں نا, عمل, یہ جو ماں بچہ جس میں لپٹا ہوا آتا ہے, یہ جہاں پہلے اس کو دفن کرتے تھے. کہا جس مٹی میں دفن ہوگی ساری عمر اس مٹی کی کشش نہیں جائے گی, کشش نہیں جائے گی. یہاں جسم کا حصہ وہ وہاں دفن ہے. 9 مہینے کا ساتھی جس میں میں لپٹا رہا وہ اس میں دفن ہے. میں نے آج بھی ایک گھرانے کی بات سنی ہے, کہا ایک تو بہو آئے تو اس کے پاؤں دھلا کے اس کا پاؤں جو ہے گھر کے کونوں میں پھینک دو, انشاءاللہ سدا گھر کی رہے گی. ایک اور دوسرا کبھی کہنے لگے میں نے کسی بچے کی عمل, کہا ہسپتالوں میں ہمارے بچوں کی ڈیلیوری ہوئی, وہ ان سے کہا ہمیں عمل ہمیں دے دینا. برتن لے کے گیا تھا پہلے سے اور مائی کو 2-4 پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے, جو وہاں کی ہوتی ہے نا اندر خدمت کرنے والی, ان کو کہا جو بچے کی عمل ہے نا یہ اس میں ڈال دینا, یہ نہ پھینکنا, بدبودار گند خرابا جو ہے اس میں ڈال دینا. اور اس کو جا کے میں نے دفن کیا. کبھی اس سے بھی بات بتاؤں گا, اس میں بڑے راز ہیں. آج اچانک یہ ایسے منہ سے بات نکل گئی, اچانک نکل گئے. جس دور میں سننے ایک اور موقع بھی ہے, مشکوں میں پانی آتا تھا, مشکیزوں میں پانی آتا تھا, اور مشکیزوں سے پانی, مشکیزے لٹکے ہوئے ہوتے تھے ان سے پانی بھرا جاتا تھا, اس کا مشکیزہ باندھ دیا, وہی کھڑے ہوتے تھے, مشکیزے ہی کھڑے ہوتے تھے. سردیوں میں اندر کمرے میں لٹکا دیا جاتا تو پانی نیم گرم ہی ہوتا تھا, چمڑے کا اصول ہے. اور گرمیوں میں سائے میں ہوا لگتی تھی ٹھنڈا پانی. میں نے خاران کے بارڈر میں, لدگشت ماشکیل خاران ایران کے بارڈر میں مشکیزوں سے پانی لٹکا ہوا پیا ہے, کھجور سے روٹی بھی کھائی ہے, کچھ کھجور سے. تو اس وقت جادو اثر نہیں کرتا تھا, چمڑے کے برتن میں کبھی جادو اثر نہیں کرتا, مڈ اور سا کے برتن میں پینے والے پہ جادو اثر نہیں کرتا. مد اور سا کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں برکت ہے, اور برکت ہمیشہ, برکت رحمت ہوتی ہے اور رحمت ہمیشہ عذاب کو ٹلواتی ہے. اور جادو, بیماریاں, تکلیفیں کیا ہیں؟ عذاب ہیں, عذاب ہیں, عذاب ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہمیں قبول لوگوں میں قبول کر لے, ایسے لوگ جن کی جان, مال, وقت, دل, دماغ, دعا, 6 چیزیں, جان, مال, وقت, دل, دماغ اور دعا, یہ قبول ہو جائیں, اللہ ان لوگوں میں مجھے بھی, آپ کو بھی, پوری امت کو بھی, اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, قبول فرما لے. بس قبول ہو گئے تو پھر سارے کام ہو گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, پھر ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. کچھ اعلانات ہیں جس میں آپ کی توجہ اشد ضروری ہے, اور ان اعلانات کے لیے بھی قبولیت کی دعائیں کیا کریں, ان اعلانات کو بھی توجہ سے سنا کریں, اور ان اعلانات کے لیے جو دعائیں مانگے گا اس میں جو خیر ہوگی اس کو گھر بیٹھے پورا حصہ ملے گا, یاد رکھنا, اس کو گھر بیٹھے پورا حصہ ملے گا, پورا حصہ ملے گا. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اوپر بارش ہے, لنگر برکت والا لنگر گیٹ پر تقسیم ہوگا. دوسری آپ سے درخواست یہ ہے کہ تسبیح خانے میں الیکٹریشن کی ضرورت ہے, تسبیح خانے میں ہمیں بجلی کے نظام کی مرمت, نظام کی ضرورت ہے, ہمیں 10-12 الیکٹریشن چاہیے تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، اور ہمارا جو ٹیلینار کا نمبر ہے اس میں ایس ایم ایس کریں اور اپنے آپ کو قبول کروائیں. تسبیح خانے میں الیکٹریشن کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے. جو بجلی کا کام، بڑی بجلی کا کام 3 فیز کا، کیونکہ یہاں بڑے بڑے وہ ہیں، کیا ہوتے ہیں، پینل بورڈ ہیں، اور چھوٹی بجلی کا کام بورڈ ہے، اس کا پیچ کسنا ہے، کوئی بلب ضائع ہو گیا، کہیں پنکھا، یہ بھی جتنا بھی ہے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو قبول کرائیں تسبیح خانے کی. اس کو سعادت سمجھیں، اس کو سعادت سمجھیں. اور میں نے اس کو ترس کیا تھا کہ مجھے اعلان کروانا ہے کہ اسم اعظم کا کارڈ جو ہے ختم خواجگان کا پہلے تقسیم ہوگا. آپ نے اعلان نہیں کرایا، قلم دے، میں اس پہ خود ابھی لکھ دوں کہ پہلا اعلان یہ ہو کہ ذکر خاص کا کارڈ بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیں، ذکر خاص کا کارڈ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیتے جائیں اور تقسیم کرتے جائیں بیٹھے بیٹھے. اسم اعظم کا روحانی دم انشاءاللہ 27 ستمبر 6 بجے صبح ہوگا تسبیح خانے لاہور میں. شفائیہ دعا ہوگی، اس کے بعد پھر کشف الماجوب کا حلقہ ہوگا، مراقبہ ہوگا، اور پوری دنیا میں خدمت کرنے والوں حضرات کا مذاکرہ ہوگا. اور عبقری حویلی میں روحانی چلہ اور روحانی کلاس، اور جس میں خاص عمل اپنی نگرانی میں کروائے جائیں گے اور ان عملوں کا عامل بنایا جائے گا، 3 دن کے لیے انشاءاللہ 19, 20, 21 فروری کو روحانی کلاس کے عملیات کے چلے میں 3 دن وہیں کروائے جائیں گے اپنا حویلی میں، 19, 20, 21 فروری کو. اور آپ سے ایک درخواست ہے بڑی خاص، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو واٹس ایپ کی خدمت کے لیے قبول کرائیں. یقین جانیے انسانیت کے پاس، لوگوں کے پاس ہر چیز کے لیے وقت نہیں ہے، پر موبائل کے لیے وقت ہے. آپ واٹس ایپ پہ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی جان ماریں. اور اس کا طریقہ ہماری ابکری جو ہے ویب سائٹ پہ www.abkri.org پہ دیکھ لیں. اتنی محنت کریں، میری درخواست یہ ہے کہ بندہ موبائل کھولے تو موبائل کے کھولتے ہی ابکری کی کوئی پوسٹ روحانی یا جسمانی دکھوں اور تکلیفوں دور کرنے کے لیے ہو. کیا خیال ہے، توجہ کریں گے، قبول کرائیں گے یا بھول جائیں گے؟ قبول کرائیں انشاءاللہ تعالی، اور ضرور قبول کرائیں اللہ پاک خزانوں سے. اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا اپنی سوشل میڈیا پر ایک نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ ہر منگل کو انشاءاللہ ایک پروگرام ہوگا کہ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج، روحانی اور جسمانی. اس منگل کو 8 ستمبر بروز منگل رات 8 بجے ہمارا پہلا پروگرام ہوگا، ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کیسے ممکن ہو، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد کے لیے خوشخبری کہ ہائی بلڈ پریشر صرف 3 دن میں ختم ہونا نہ بھولیں. یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا جس میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں بیماریوں کا روحانی جسمانی علاج اور ٹوٹکے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے. بھائی ان اعلانات کی چھانٹی آپ کا مجھ سے کل کروا لینا، جنگل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اب کون سا اعلان کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. حامیم لائن سرون ہمارا چندہ ہے، آپ کی مہربانی اگر مجھے چندہ دیں گے، بڑے اخراجات ہیں، بجلی کے بل پتہ نہیں کتنے ہمارے کتنے، ہمارا چندے نہ روکیے گا، نفل، حاجت، روزہ، دعائیں، اور اللہ ہمیں غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما. مخلوق کا محتاج اور بھیکاری نہ بنا، اپنی ذات کا بھیکاری بنا. تو ہمارے چندہ ہے حامیم لائن سرون 313 بار، یا حفیظ و یا سلام 11 بار یا 1 تسبیح، اور دعائیں بھی، اعمال بھی مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے، میری نسلوں کو، میرے ساتھیوں کو تسبیح خانے کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اور دوسرا، اپنے طبی تجربات، مشاہدات لکھا کریں، خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں خدمت اور عبادت کے لیے، بوڑھے اور ریٹائرڈ حضرات زندگی وقت کریں، ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، شجرہ طیبہ منتخب آبادی آداب معرفت ضرور اپنے گھر پڑھا کریں، خود بھی پڑھا کریں، ابھی مجمع اٹھے گا، اپنے موبائل اور اپنی جیبوں کی خود حفاظت کرنی ہے، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے، اور گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ گلیوں میں راستوں میں نہ کریں، مسلم غیر مسلم رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ پاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے۔ وہ اعلان بھی وہ دکھائے نا، وہ دوسرا کاغذ والا اعلان، یہ بھی اسی میں ڈال دیں، یہ بھی ساتھ لکھا جائے، اللہ قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، بڑا قبولیت کا وقت ہے، خاص وقت ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں دعائیں قبول۔ انبیاء اس رات کا انتظار فرماتے تھے، اولیاء، اللہ کے ولی، بڑی بڑی ہستیاں اس رات کا اعلان احساس اور تلاش فرماتی تھی اس رات میں، کہ اس رات میں جو ہے اللہ کے خزانوں سے ہمیں کچھ مل جائے، اور ملتا ہے۔ تو آج آپ اجتماعی جمع ہیں، کون سا تڑپنے والا، کون سا رونے والا، کیا پتہ دائیں بائیں بیٹھنے والا، اس کی وجہ سے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ آج خاص گھڑی ہے، تو اس کو جتنی طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، اتنا اس کی بارگاہ سے ملے گا اور قبول ہوگا۔ اتنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔
اب قبولیت کا وقت ہے اور دعا کا اور ذکر کا وقت ہے، توجہ دھیان کے ساتھ، آہوزاری گڑگڑاہٹ کٹا اور اللہ کا ذکر اللہ کا دھیان کے ساتھ، پہلے اس میں ذات کا ذکر ہوگا اللہ ہوگا، اس کے بعد پھر دعا ہوگا، اس کے بعد مراقبہ، پھر دعا ہوگی۔ توجہ دھیان کے ساتھ اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں۔ بجلی بند کر دے ساتھ۔
اللہ ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام سهل يا الهي كل سهل بحرمه سيد الابرار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل سهل الشيطان حليم الكريم عفو الكريم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور سب سے پہلی دعا یہ مانگتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما ہم نے ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما ہدایت کی ہوائیں چلا ہدایت کو عام فرما دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما عافیتیں عطا فرما اٹھے ہوئے ہاتھ کشکول ہیں مولا خالی ہیں ان کو اپنی رحمت سے بھر دے ہدایت سے بھر دے معرفت سے بھر دے کامل ایمان کامل اخلاص اور کامل اخلاق عطا فرما اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما ہماری فقر کو تونگری میں بدل دے ہماری غربت کو خوشحالیوں میں بدل دے ہماری مولا معصیت کو عبادت میں بدل دے ہماری نظروں کو پاک کر دے ہمارے جذبوں کو پاک کر دے ہمارے قدموں کو پاک کر دے ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے ہمارے لمحوں کو پاک کر دے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمارے ساتھ ہو جا اے اللہ اس مجمع کی آنکھوں کو قبول فرما دعاؤں کو قبول فرما اس مجمع میں مولا بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما سب کی بڑھوں کی دعائیں قبول فرما اور نیک پاک بیبیاں بھی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما سفید بال بھی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما مالدار غریب بھی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما بالغ نہ بالغ بڑے چھوٹے سب کی دعائیں قبول فرما اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری ضرورتوں کو پورا فرما ہماری مشکلوں کو حل فرما ہماری تمناؤں کو اے اللہ پورا فرما ہمیں غیر کے در سے بچا اپنے در کا بھکاری بنا اپنے در کا منگتا بنا اپنے در کا سائل بنا اپنے در کا محتاج بنا تو قریب ہے میرے آقا اپنے کرم سے رحمت سے ڈھانک دے اپنے فضل سے اپنی عطاؤں سے بخشے سے ہمارے پردے رکھ لے پروردگار عالم ساری امت کو عطا فرما سارے عالم کو عطا فرما امت کے ہر فرد کو عطا فرما تو بن مانگے عطا فرما تو بن مانگے عطا فرما تو بن مانگے عطا فرما کبھی در در منگتا نہ بنا اپنے در کا بھکاری بنا اللہ بے اولاد ترستے ہیں ان کی جھولیاں بھر دے بے اولاد ترستے ہیں ان کو بیٹے دے دے اور جن کو بیٹے دی ہیں ان کو تونگری غیب سے دے دے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دلوں کی راحت اور سکون بنا دے دلوں کا چین بنا دے برکت کے دروازے کھول دے عافیت کے دروازے کھول دے عطاؤں کے دروازے کھول دے اور بخشش کو عام کر دے اور رحمت کو عام کر دے اور فضل کو عام کر دے اللہ کوئی تسبیح خانے میں آئے اور خالی جائے تیری رحمت کبھی گوارا نہیں کرے گی اپنی رحمت سے ہر آنے والے کی جھولی بھر دے ہر آنے والے کو دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں دے دے ہر آنے والے کی تمنائیں پوری کر دے قرض داروں کے قرضے دور کر دے مریضوں کو شفا دے دے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیاں دور فرما دے اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کمرہ ہے دعا کریں اللہ ہمیں بڑا گھر دے دے سخی تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو اپنے گھروں خزانوں میں سے کھڑا عطا فرما اور اے اللہ شفا عطا فرما میرے وطن کی خیر کر دے چھاونیوں کی کچہریوں کی ایوانوں کی بادشاہوں کی خیر کر دے یا اللہ عوام کی خیر کر دے چھوٹوں بڑوں کی خیر کر دے اے دور سے مولا کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں
جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، اور سب کی آمین کہنے والی کی آمین کو اے اللہ اپنی قبولیت کی مہر لگا دے۔ پروردگار عالم کبھی محروم نہ فرما، تسبیح خانے کی عظمت اور قدر دل میں عطا فرما، اور تسبیح خانے کی عظمت اور قدر دل میں عطا فرما، کبھی ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی بے قدری کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی بے قدری کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہمیں دنیا بھی آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پورا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں حل فرما، اور ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔